हो गया उसे। थोड़ा करीब ज़रा हो जाएं तो अच्छी बात है। मेरा ख़्याल है आज लोग ये समझ रहे थे कि नमाज 9:15 बजे है, इसलिए काफ़ी लोग पहुँचे नहीं हैं, शॉर्ट शॉर्ट लग रहे हैं। पिछली दफ़ा नमाज 9:15 पे थी ना, तो लोग अभी यही समझ रहे हैं कि नमाज 9:15 बजे होगी। الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واطيعوا الله واطيعوا الرسول فان توليتم فانما على رسولنا البلاغ المبين الله لا اله الا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون। पिछले दर्स में ये आयत नंबर सूरह तगाबुन की आयत नंबर 12-13, पिछले दर्स में रमज़ान से पहले जो हमारे दुरूस चल रहे थे उनमें सूरह तगाबुन की आयत नंबर 11 पर कई हफ़्ते बयान हुआ था, और वो बयान ये था कि मा असाब मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, तुम्हें कोई भी मुसीबत जब पहुँचती है तो वो अल्लाह के हुक्म से पहुँचती है। ये गिर जाएगा भाई, यहाँ पर हाथ लगेगा गिर जाएगा, ये उसको मेरी जेब में डाल दें या यहाँ रख दें यहाँ। तुम्हें जब भी कोई मुसीबत पहुँचती है तो वो अल्लाह के हुक्म से पहुँचती है, और जो अल्लाह पर ईमान रखता है अल्लाह उसके दिल को सीधा रखते हैं। सीधा का मतलब गम में परेशानियों में अल्लाह उसके दिल को थाम लेते हैं, उसे ख़ुदकुशी के ख्यालात नहीं आते, उसका गम भी एक हद तक होता है। लोग जैसे गम में आपे से बाहर हो जाते हैं तो ऐसा नहीं होता। आगे फरमाया वअतीउ अल्लाह वअतीउ रसूल, और अल्लाह की और उसके रसूल की इताअत करो, फरमाबरदारी करो। फ़इन तवल्लैतुम फ़इन्नमा अला रसूलिनल बलागुल मुबीन, अगर तुम नहीं करोगे तो हमारे रसूल के ज़िम्मे सिर्फ़ और सिर्फ पैगाम पहुँचा देना है, मनवाना नहीं है। पैगाम पहुंचाना है रसूल की ज़िम्मेदारी, पैगाम मनवाना रसूल की ज़िम्मेदारी नहीं है। सवाल पैदा होता है फिर, पैगाम मनवाना किसकी ज़िम्मेदारी है? भाई रसूल ने तो पैगाम पहुंचा दिया, तौहीद है, नमाज है, ज़कात है, दाढ़ी है, रिश्तेदारी जोड़ना है, जो भी अच्छे अहकाम हैं शरीयत के सारे रसूल ने बता दिए, मनवाएगा कौन? तो याद रखें शरीयत के अहकाम की दो किस्में हैं। एक अहकाम तो वो हैं जो शरीयत ने हुक्म दिया है कि ये पैगाम पहुंचाया भी जाएगा और मनवाया भी जाएगा, और कुछ अहकाम ऐसे हैं जो शरीयत ने कहा पहुंचाया तो जाएगा मनवाया नहीं जाएगा। आ रही है बात समझ में? तौहीद की दावत, इस्लाम का पैगाम सिर्फ पहुंचाया जाएगा, मनवाया नहीं जाएगा। गैर मुस्लिम को बताया जाएगा कि ये इस्लाम है, ये कुफर है, ये बरहक मज़हब है, ये गलत मज़हब है। मान जाए ठीक है, नहीं माने ज़बरदस्ती नहीं है। मुसलमान के लिए अलग अहकाम हैं, मुसलमान को पैगाम पहुंचाया जाएगा और मनवाया भी जाएगा, लेकिन हर पैगाम नहीं मनवाया जाएगा। वो पैगाम मनवाया जाएगा मुसलमान को जिसका इज्तिमाई ज़िंदगी से ताल्लुक है। अगर कोई शख्स छुपके कोई बुराई करता है घर के अंदर, तो शरीयत तजस्सुस का हुक्म नहीं देती कि आप जाके उसके घर में झांकें और उसको देखें कि वो क्या कर रहा है, और अगर गलत कर रहा है तो उसे ज़बरदस्ती सीधा करने की कोशिश करें। अलबत्ता किसी मुसलमान को खुलेआम गुनाह करने की इजाज़त नहीं है। रमज़ान का रोज़ा कोई घर में बैठ के चुपके से तोड़ रहा है, खा रहा है, ये उसका निजी मामला है। कबीरा गुनाह कर रहा है, सज़ा मिलेगी मगर आखिरत में, दुनिया में नहीं। नमाज छोड़ रहा है घर के अंदर बैठ के, किसी को क्या पता घर से क्यों बाहर नहीं आया, मुमकिन है कोई उज़र हो। शरीयत में पूछने की भी इजाज़त नहीं है, भाई तू क्यों नहीं आया था मस्जिद में, उसका ज़ाती मामला है। पढ़ेगा सवाब मिलेगा, नहीं पढ़ेगा क़यामत के दिन अल्लाह उससे खुद हिसाब व किताब लेंगे। لیکن کھلے عام اگر کوئی شخص نافرمانی کرتا ہے، کھلے عام روزہ توڑتا ہے رمضان کا دن دہاڑے سب کے سامنے، اس کو سزا ملے گی دنیا میں بھی، آخرت میں تو ملے گی، دنیا میں بھی اسے ایسے چھوڑا نہیں جائے گا۔ کوئی کھلے عام نافرمانی کرتا ہے اسے چھوڑا نہیں جائے گا، لیکن یہ منوائے گا کون، یہ ذمہ داری کس کی ہے، یہ ایک اہم سوال ہے۔ اچھا، یہ جو ذمہ داری ہے منوانے کی، یہ ہے کس کی، یہ حکومت کی ہے، کیونکہ حکومت کو پیغام پہنچانے کی طاقت بھی ہوتی ہے اور پیغام منوانے کی بھی۔ عام آدمی کے پاس پیغام پہنچانے کی طاقت تو ہے، منوانے کی طاقت نہیں ہے۔ تبلیغ والے گشت کرتے ہیں، جا کے بتاتے ہیں ہم سب نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ، اس کے کچھ تقاضے ہیں، ہمیں ان تقاضوں کو پورا کرنا چاہیے، بس یہ پیغام پہنچا سکتے ہیں، منوا نہیں سکتے، کیونکہ ان کے پاس نہ بندوق ہے، نہ اسلحہ ہے، نہ کوئی پولیس ہے، زیادہ گڑبڑ کی کوشش کی تو سامنے والا بھی اڑ جائے گا۔ تو منوانا کس کی ذمہ داری ہے، بولیں بھائی، حکومت کی۔ حکومت اگر یہ ذمہ داری پوری نہیں کرتی تو حکومت گناہگار ہوگی۔ اس لیے یاد رکھیں، یہ جو لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ روزہ رکھنا نہ رکھنا اس کا نجی معاملہ ہے، نہ رکھے تو کیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اسلامی حکومت میں حکومت کو اجازت نہیں ہے کہ کوئی کھلے عام رمضان کا روزہ کھا رہا ہے تو حکومت اسے چھوڑ دے، حتیٰ کہ حکومت اس کی بھی اجازت نہیں ہے کہ کوئی داڑھی کاٹ رہا ہے تو حکومت اسے چھوڑ دے، یہ بھی اجازت نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی کھلے عام گناہ ہے۔ کوئی عورت بے پردہ گھوم رہی ہے کھلے عام، حکومت اسے چھوڑ دے، یہ اجازت نہیں۔ اس وقت دنیا میں اس کی سب سے بہترین مثال سعودی عرب ہے۔ سعودی عرب میں کھلے عام گناہ کی اجازت نہیں ہے، بڑا اچھا قانون ہے وہاں، عورت بے پردہ نہیں گھوم سکتی۔ گھر میں جو ہو رہا ہے وہ تو میں نے بتایا کہ وہ کسی کا نجی معاملہ ہے۔ کھلے عام گناہ کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جس کو گناہ کی عادت نہیں ہے اسے بھی لگتی ہے عادت۔ جیسے دیکھو، ایک آدمی اپنے گھر میں بیٹھ کے ہیروئن پی رہا ہے، چرس پی رہا ہے، خود ہی مرے گا، خود ہی وہیں دفن ہو جائے گا۔ سڑک پہ بیٹھ کے اگر پی رہا ہے تو اسے دیکھ کے دوسروں کو بھی خیال آئے گا، یار تھوڑی سی ہمیں بھی دے دو، تھوڑی سی ہمیں بھی چکھا دو۔ سڑک پہ بیٹھ کے، کوئی گھر میں بیٹھ کے شراب پیتا ہے اور نشے کی حالت میں گھر میں ہی رہتا ہے، وہ باہر نہیں آتا، حکومت، اسلامی حکومت کچھ نہیں کہے گی اسے۔ لیکن کوئی سڑک پہ شراب پیتا ہوا مل گیا نشے میں، حکومت اللہ کی طرف سے قانون کیا ہے، 80 کوڑے مارے جائیں چوک پہ کھڑا کر کے۔ کیوں؟ اس کو دیکھ کے دوسرے بھی پئیں گے، بھائی یہ دیکھو کیسا ٹن گھوم رہا ہے، کیا لائف ہے اس کی، ذرا ہم بھی کبھی ایسے ٹن ہو کے دیکھیں۔ دل چاہتا ہے نا انسان کا، یار میں بھی تو دیکھوں ایسے میں کیا ہوتا ہے، ہم بھی تو ایک ٹرائی تو کر کے دیکھیں۔ جب ایک دفعہ ٹرائی کیا، دو دفعہ، تین چار دفعہ، پھر آہستہ آہستہ کیا پڑ گئی، لت پڑ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، انما علی رسولنا البلاغ المبین، ہمارے رسول کے ذمے صاف صاف پہنچا دینا ہے، رسول نے یہ کام کر دیا، زبردستی منوانا رسول کی ذمہ داری نہیں ہے۔ البتہ جو اسلام قبول کرے گا اور کھلے عام گناہ کرے گا اس پہ سزا ملے گی، سزا ملے گی، یہ اس آیت کے خلاف نہیں ہے، یہ سزا ملے گی اس۔ اس پر الگ آیتیں ہیں، وہ میں ابھی موضوع نہیں ہے تو میں اس طرف نہیں جاتا، آگے چلتا ہوں، کیونکہ اگلی آیات کا موضوع بہت زیادہ اہم ہے۔ اچھا، یہاں یہ بھی یاد رکھیں کہ ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم جب کسی کو دین کی دعوت دیں، سمجھائیں، اگر سمجھ جائے تو ٹھیک ہے، نہیں سمجھے تو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ آج کل کیا ہوتا ہے، انسان دل برداشتہ ہونے لگتا ہے کہ یہ مانتے ہی نہیں، ان کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، تو جو باطل لوگ ہیں نا وہ نہیں مانیں گے۔ دیکھو، اللہ نے جنت بھی بنائی ہے اور ساتھ ساتھ جہنم بھی، اگر سب نے ماننا ہوتا تو اللہ کو جہنم بنانے کی پھر کوئی ضرورت تھی ہے بھائی؟ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کل دیندار لوگ بہت پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار اتنی موٹی بات میں اس کو سمجھا رہا ہوں، اس کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہی۔ ایک دفعہ کیا ہوا، ایک صاحب آئے میرے پاس، یہاں ابھی شاید بیان سن بھی رہے ہیں وہ، انٹرنیٹ پہ لائیو یا بعد میں ریکارڈڈ سنے، وہ کہنے لگے حضرت آپ کا وقت لینا ہے۔ میں دیتا نہیں عام طور پہ، کیونکہ فون پہ ہی نمٹا دیتا ہوں، کوشش کرتا ہوں۔ بہت پیچھے پڑے، بہت قیمتی بات ہے اور بہت پریشان، بہت پریشان۔ کیا ہو گیا بھائی، چلو بھائی اتنے پریشان ہو تو ٹائم لے لو۔ میں نے عشاء کے بعد کا ٹائم دیا، وہ آ گئے، بیٹھے، جی کیا ہوا جی؟ کہہ رہے بھائی میرے جان پہچان والے گرین چینل میں ہیں، میں وائٹ چینل میں سے بلانگ کرتا ہوں، تو وہ جو گرین چینل والے ہیں انہوں نے مجھے ایک ایسی دلیل دی کہ میرا سر گھوم گیا. یا رسول اللہ مدد کہنا یہ صحیح ہے، شرک نہیں ہے، یا رسول اللہ مدد کہنا جائز ہے، اس کی ایسی دلیل دی کہ میرا دماغ گھوم گیا. میں نے کہا بھئی میرا بھی گھما دیں، مطلب یہ تو نہیں کہا، مطلب مفہوم یہی ہے کہ اب بتائیں کیا دلیل ہے. کہنے لگے کہ وہ کہہ رہے تھے ہمارے گرین چینل والے کہ ہم اس سال جب حج کرنے گئے تو میں نے بیت اللہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بیت اللہ کی دیوار پہ یا رسول اللہ مدد لکھا ہوا ہے. تو جب بیت اللہ کی دیوار پہ یا رسول اللہ مدد لکھا ہوا ہے تو یا رسول اللہ مدد کہنا حرام کیسے ہو گیا؟ تو بیت اللہ کی دیوار پہ لکھا ہو. تو میں نے کہا بیت اللہ کی دیوار پہ تو 24 گھنٹے ویڈیو بنتی ہے، لاکھوں حاجی گئے، کیا انہوں نے دیکھا؟ صحیح ہے، لاکھوں حاجی گئے، یہ ایک آدمی نے کیسے دیکھ لیا؟ ہزاروں حاجی آئے ہیں، درجنوں نے ہم سے ملاقاتیں کی ہیں، آج تک کسی نے نہیں بتایا کہ ہم نے بیت اللہ کی دیوار پہ. تو آپ ان سے کون سا ایسا ٹائم ہے جس میں صرف تم نے دیکھا باقی کسی نے نہیں دیکھا؟ کہنے میں نے بھی اس سے یہ سوال کیا تھا، اس نے جواب یہ دیا کہ سب نے دیکھا ہے، کھلے عام نظر آیا ہے. میں نے کہا پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، پھر جب سب نے دیکھا ہے تو بیان آپ اکیلے کیوں کر رہے ہیں، باقی بیان کیوں نہیں کر رہے؟ کہہ رہے میں نے یہ سوال پوچھا تھا اس سے، لیکن اس نے کہا کہ اب مجھے کیا پتا کیوں بیان نہیں کر رہے، دیکھا تو سب نے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور میں قسم اٹھانے کے لیے تیار ہوں. تو میں نے کہا آپ کو ان کی بات سمجھ میں آتی ہے؟ کوئی دل کو لگتی ہے یہ بات؟ لاکھوں حاجی حج کر رہے ہیں اور ایک آدمی نے بیت اللہ کی دیوار پہ یا رسول اللہ مدد لکھا ہوا دیکھ لیا، ظاہر ہے اس کا دماغی تخیل ہے. لاکھوں آدمی کیا سو رہے تھے؟ کہہ رہے میں اس کو سمجھا رہا ہوں مگر اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں، جس کی وجہ سے میں بہت ٹینشن میں آ گیا ہوں. یہ میں واقعہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ اس قسم کے ہٹ دھرموں سے اور بھی لوگوں کے جو ہے نا معاملہ پڑ سکتا ہے. کہہ رہے میں اس کو سمجھا رہا ہوں مگر اس کی سمجھ میں اتنی موٹی بات نہیں آتی اور میں پریشان ہو گیا. میں نے کہا بھائی کیا ضرورت ہے پریشان ہونے کی؟ آپ نے اس کو دبا سمجھا دی، اس کی سمجھ میں نہیں آئی، چھوڑ دیں اس کو اپنے حال پہ. یہ سوچیں دنیا میں 4 ارب کافر ایسے ہیں جن کی سمجھ میں اسلام نہیں آ رہا، ہندو کی سمجھ میں بت پرستی آ رہی ہے. ہم سمجھا سمجھا کے تھک گئے، ابراہیم علیہ السلام سمجھا سمجھا کے تھک گئے نا کہ بھائی جن پتھر کے بنے ہوئے بتوں کو اپنے ہاتھ سے خود بناتے ہو، بھلا ان کو وہ تمہارے معبود کیسے ہو گئے؟ اتنی موٹی بات، اس میں تو پھر بھی امکان ہے اس کو نظر آ گیا ہو، دماغی تخیل ہو گیا، وہ بیچارہ سمجھ رہا ہو واقعی ہے. لیکن ایک آدمی اپنے ہاتھ سے مٹی سے ایک چیز بنائے مورتی، اور پھر اسی سے کہے کہ مجھے اولاد دے دو، مجھے میری بگڑی بنا دو، میرے یہ کام کر دو. کتنے کروڑوں ہندو ہیں، 1 ارب کے قریب آبادی ہونے والی ہے ہندوستان کی، جس میں 60 کروڑ تو کم از کم ہوں گے ہندو، وہ سارے بتوں کی عبادت کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے قرآن مجید میں آتا ہے ان کی پوری قوم بت پرست تھی، پوری قوم. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن ارادہ کیا کہ یہ جتنے بت ہیں نا اس کے اندر، میں ان سب کی ایسی کی تیسی کروں گا، تاکہ اپنی قوم کو میں نے ویسے تو بہت سمجھا دیا بھائی یہ بتوں کی عبادت نہ کرو، قوم کی سمجھ میں نہیں آ رہا، میں ذرا ایک دوسرے طریقے سے سمجھاؤں گا ان کو. سمجھانے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں نا بھائی، ویسے تو سارے طریقے دیکھ لیے، مگر اب ذرا ایک ٹیکنیکل طریقہ، دوسرا طریقہ اختیار کروں گا. تو اس قوم کا کوئی میلہ ٹھیلا تھا، انہوں نے تقریب میں جانا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے موقع غنیمت سمجھا اور کہا کہ بھائی میں نہیں جا سکتا، میں نہیں جا سکتا. لوگوں نے پوچھا آپ کیوں نہیں جا سکتے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی سقیم، میری طبیعت خراب ہے. یہ جھوٹ بھی نہیں تھا، مطلب یہی تھا کہ بھائی تمہاری حالات کو دیکھ دیکھ کے میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، وہ سمجھے کہ آپ بیمار ہیں، مریض ہیں. مجھ سے آج کسی نے فون کیا، وہ بھی ممکن ہے بیان بھی سنے وہ، کہ میں بارات، میرے بھائی کی بارات ہے، میں بارات میں جانے سے منع کرتا ہوں نا، تو کہہ رہے ہیں میں نہیں جاؤں گا تو سارے جو ہے نا آپ پیچھے پڑ جائیں گے کیوں نہیں جا رہا. تو میں نے کہا وہی کہیں جو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا, انی سقیم, میری طبیعت خراب. تو بڑا اچھا ایک بہانہ آ گیا نا ہمارے پاس, بھائی میں آج ذرا اچھا فیل نہیں کر رہا, میں طبیعت خراب ہے. سر بھی پکڑ کے بولے میری طبیعت خراب ہے. میں نے یہ تھوڑی کہا میرے سر میں درد ہے, سر پہ ہاتھ رکھ کے کہیں میری طبیعت خراب, وہ سمجھے گا سر میں درد ہے. آپ پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے کہیں یار پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے, وہ یہ سمجھے گا پیٹ میں کچھ ہو رہا ہے, حالانکہ آپ نے جھوٹ نہیں بولا, آپ نے تو بولا پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. تو واقعتاً پتہ نہیں دنیا میں کیا کیا ہو رہا ہے. اس کو کہتے ہیں توریہ. توریہ کا مطلب ہوتا ہے کہ سامنے والا آپ کی بات کا مطلب کچھ اور لے اور آپ اس کا مطلب کچھ اور لیں. یہ توریہ ضرورت کے وقت جائز ہے, ضرورت کے وقت, بلا وجہ کسی کو ایسے الو بنانا یہ صحیح نہیں ہے. کوئی ضرورت ہو, مجبوری ہو تو جائز ہے. تو پیٹ پہ ہاتھ پکڑ کے کہیں پتہ نہیں کیا بات ہے, کیا مسئلہ کیا ہے. سر پہ ہاتھ پکڑ کے کہیں, ہمارے یہاں بچے آتے ہیں نا چھٹی لینے کے لیے تو ایسے ہی سر پہ طبیعت خراب ہے, تو استاد سمجھ رہے ہوتے ہیں سر میں درد ہے شاید اس کے, حالانکہ وہ ویسے ہی سر کو یوں 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 کر رہا ہوتا ہے. تو ایسے ہی پیٹ کو پکڑ کے کہیں طبیعت خراب ہے, گھٹنے کو پکڑ کے کہیں پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے, کیا عجیب سا فیل, درد ہو رہا ہے. درد سے مراد درد دل, صحیح ہے. ہر مسلمان کو درد دل تو بہرحال ہوتا ہی ہے. تو آج کی زبان میں اس کو کہتے ہیں ٹوپی کرانا. ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا, انی سقیم, میں بیمار ہوں, میری طبیعت خراب ہے. تو وہ چھوڑ کے چلے گئے, بھائی طبیعت خراب ہے. حضرت ابراہیم کی نیت کیا تھی, جسمانی طبیعت مراد نہیں تھی, مطلب تمہاری یہ حرکتیں دیکھ دیکھ کے میری طبیعت خراب ہو رہی ہے کہ کیسے نالائق ہو. تو جب وہ قوم میلے ٹھیلے میں گئی, حضرت ابراہیم کو موقع ملا, جا کے ان تمام بتوں کو نا کسی کی ناک پھوڑ دی, کسی کے کان, کسی کو اندھا کر دیا, کسی کو کاڑا کر دیا, کسی کو ٹنڈا, کسی کو لنجا, صحیح, کسی کو لنگڑا, عجیب سی شکل بنا دی ان کی. اور جو سب سے بڑا والا تھا نا اس کو کچھ نہیں کیا, اس کے گردن میں جا کے کلاڑا رکھ دیا کہ بھائی ساری بلی اس پہ ڈال دینا, اس نے کیا ہے. یہ دیکھو تبلیغ کا کیسا بہترین طریقہ, عملی عملی. تو جب قوم واپس آئی کہنے لگے من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین, کون ہے جس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کیا, وہ تو بڑا ظالم ہے, کون ہے یہ. اب سب کا مشورہ ہونے لگا, یہ ہمارے خداؤں کا یہ حشر نشر کس نے کیا ہے. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم, کہنے لگے ایک نوجوان ہے جو ان کا برا تذکرہ کرتا رہتا ہے, وہی ہو سکتا ہے جس کا نام ابراہیم ہے, فتن ہے, جوان ہے. اس سے ہی بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ کام بھی کس کا ہو سکتا ہے, جوانوں کا. اس لیے جوانی کو صحیح جگہ استعمال کر لو, بڑھاپے میں باتوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں رہتا. جوانی میں پریکٹیکل بھی کر سکتا ہے آدمی, لیکن کہیں توڑ پھوڑ نہ شروع کر دینا ہندوؤں کے مندروں میں جا کے, وہ نبی تھے, میں اور آپ نبی نہیں ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا, کہا لے کر آؤ اس کو سامنے, اس کو ہم سزا دیں گے. کہنے لگے انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم, اے ابراہیم کیا آپ نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کیا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بل فعلہم کبیرہم ھذا, یہ جو بڑا ہے نا سب سے بڑا مسٹنڈا جو یوں کر کے بیٹھا ہوا ہے گردن میں کلاڑا, اس نے کیا ہے, یہ جھوٹ نہیں ہے. بلکہ یہ بتانا مقصد ہے کہ یہ تو تمہیں پتہ ہے کہ اس نے نہیں کیا, میں نے ہی کیا ہے. جب ایک کلام کا مطلب سامنے والا سمجھتا ہو نا کہ حقیقت مراد نہیں ہے, پھر وہ جھوٹ نہیں ہوتی. اس کی مثال ایسے جیسے کوئی آپ سے ہی کہتا ہے کہ بھائی افطاری کے وقت میں جیسے کوئی آپ سے پوچھ رہا ہے بھائی کیا پئیں گے, آپ جواب میں کہتے ہیں نہیں, کوئی آپ سے پیاس, گرمی بھی ہے پیاس بھی ہے, کوئی آپ سے پوچھتا ہے پانی پئیں گے, آپ کہیں نہیں مجھے تو پیاس لگتی نہیں ہے, مجھے تو پیاس لگتی نہیں ہے. تو مطلب یہ قسم کا طنز ہوتا ہے, یہ جھوٹ نہیں ہوتا, کیونکہ سامنے والا سمجھ رہا ہے کہ یہ بتانا چاہ رہا ہے مجھے بھی لگتی ہے, تو یہ پوچھنے کی بات نہیں. اس پر ایک واقعہ یاد آیا, ہمارے ایک دعوت میں یہ ہوا کہ ایک صاحب تھے, ان کو گوشت کی بوٹیاں کھانے کی بہت عادت, یہ سچا واقعہ سنا رہا ہوں. وہ جب دو آدمی بھی بریانی کے پلیٹ میں شریک ہوتے ہیں نا, وہ بوٹیاں تلاش کر کر کے کھا جاتے ہیں. تو ایسے ہی ہوا کہ وہ کسی محفل میں بیٹھے, سامنے بھی ایک بندہ بیٹھا ہوا, یہ بھی بیٹھے ہوئے, انہوں نے کیا کیا, اب دو آدمی جب ایک پلیٹ میں شریک ہیں تو دوسرے کی رعایت کر کے کھانا چاہیے نا. انہوں نے کیا کیا, ساری بوٹیاں بوٹیاں جلی جلی کھا لیں. سامنے والا جو بندہ تھا نا اس کو غصہ آیا, دوبارہ بریانی آئی تو پھر اس نے جلی جلی ساری بوٹیاں کھا لی. تو وہ احتجاج میں نا کچھ کہے بغیر کہ دعوت میں میں کیا بولوں, اچھا بھی نہیں لگتا دعوت میں آدمی بولے کہ بھئی آپ کیا کر رہے ہیں. بس اس کو غصہ آیا, احتجاج میں یہ ہاتھ باندھ کے پیچھے بیٹھ گیا, کھانا نہیں کھا رہا میں, بس جیسے میرا پیٹ بھر گیا. لوگوں نے پوچھا بھی کہ بھئی کھا لے, انہوں نے کہا بس میں نے تھوڑا ہی کھانا تھا, اصل میں اس کو غصہ آیا ہوا تھا. اب جس نے اتنی بوٹیاں کھائی تھیں نا اس کو خیال آیا کہ یار یہ کہیں ناراض تو نہیں ہے. تو اب اس نے اس کا دل رکھنے کے لیے پوچھا کہ عمران نام ہے اس لڑکے کا جس نے بوٹیاں کھائیں, اس کا نام نہیں بتا رہا, وہ غیبت ہو جائے گی. پھر جس کے ساتھ کھا رہا تھا نا اس لڑکے کا نام ہے عمران. کہنے لگے عمران بھائی آپ گوشت نہیں کھاتے, کھائیے نا. یعنی ایک دو بوٹی آئی نا تو اس سے پوچھ رہے آپ کھائیے نا, آپ گوشت نہیں کھاتے. اس نے کہا نہیں ہم تو بکری ہیں, ہم تو گھاس کھاتے ہیں, ہم گوشت نہیں کھاتے, آپ کو کسی نے غلط کہا ہے. ہم تو گوشت کھاتے ہی نہیں, مطلب یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ دعوت میں آئے ہیں بریانی کھا رہے ہیں تو گوشت کھاتے ہوں گے, تبھی تو آئے ہیں نا, ورنہ پہلے ہی کہتے تھے بھائی ہم تو دال چاول کھاتے ہیں, ہم تو گوشت کھاتے ہی نہیں. تو اس نے ایسا طنز مارا نا کہ وہ سب اتنا ہنسے, اب تک یاد آتا ہے وہ واقعہ. جب بھی وہ بندہ آتا ہے سامنے اور وہ گوشت کھانے والا بندہ آتا ہے, مجھے یہ واقعہ یاد آ جاتا ہے کہ اس نے جب پوچھا نا, پوچھنے پہ غصہ آیا کہ ایک تو کھا رہا ہے سارا کھا گیا اور ایک آدھ جب آخر میں بچی ہے تو مجھ سے پوچھ رہا ہے آپ گوشت نہیں کھاتے کیا؟ کھانے کے قابل تو نے چھوڑا ہوگا تو کھائیں گے نا بھائی, سارا تو کھا گیا, مجھ سے پوچھ کیوں رہا ہے؟ تو اب پوچھ رہے ہیں کہ کیا آپ گوشت نہیں کھاتے؟ اس نے کہا نہیں میں گوشت نہیں کھاتا, میں بکری ہوں, میں گھاس کھاتا ہوں, آپ کو کسی نے غلط بتایا کہ میں انسان ہوں گوشت بھی کھاتا ہوں. تو اتنی وہ غصہ کے اظہار کا موقع مل گیا. تو اس قسم کے کلام کو جھوٹ نہیں کہا جاتا بلکہ ایک نوع کا طنز, ایک نوع سبق ہوتا ہے اس میں کہ بھائی یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے, سارا تو خود کھا گئے, پوچھ کے اور جلا بھی رہے ہو, تپا بھی رہے ہو پوچھ کے. تو ابراہیم علیہ السلام سے جب انہوں نے کہا نا کہ من فعل ھذا, انت فعلت ھذا, اے ابراہیم کیا تو نے یہ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں, بل فعلہ کبیرہم ھذا, اس نے کیا, یہ جو ہے نا بڑا والا, مطلب یہ کہ بھائی میرے علاوہ کون کر سکتا ہے. لیکن تمہارا جو نظریہ ہے نا کہ تم تو ان کو مختار سمجھتے ہو, متصرف سمجھتے ہو, اس کے مطابق تو یہ اس نے کرنا چاہیے تھا, یہ جو سب سے بڑا بیٹھا ہوا ہے, کیونکہ یہ بالکل صحیح سالم بھی ہے, نہ یہ ٹنڈا ہے, نہ یہ لنجا ہے, نہ یہ اندھا ہے, نہ یہ کاڑا ہے, اور کلاڑا بھی اس کی گردن پہ رکھا ہوا ہے, تو اس نے کیا ہے. تو اب قرآن کہتا ہے فرجعوا الی انفسہم, اپنے دل میں جھانکنے لگے, کہنے لگے تم بڑے ظالم ہو. دل میں ضمیر نے ان کی ملامت کی کہ یہ تو کر ہی نہیں سکتا. پھر دل میں خیال آیا کہ ہم کتنے نالائق ہیں کہ جو بیچارہ کلاڑا نہیں چلا سکتا ہم اس کو خدا سمجھتے ہیں. لیکن قرآن کہہ رہا ہے ثم نکسوا علی رؤوسہم, فوراً پلٹا کھایا, پلٹا شرمندگی سے بچنے کے لیے, کیونکہ اگر ابراہیم کی علیہ السلام کی بات مان جائیں گے تو ہم چھوٹے بن جائیں گے اور ابراہیم بڑا بن جائے گا, بھائی اس کے کہنے پہ ہم آئیں, اور باپ دادا کی رسومات کو چھوڑنا پڑے گا, باپ دادا کو غلط ماننا پڑے گا, یہ ساری پیچھے شیطان کی کارستانی ہے, ان کو چھوڑنا بڑا مشکل. تو اتنی موٹی بات سمجھ میں نہیں آئی اور فوراً کہنے لگے, ابراہیم علیہ السلام کو موقع مل گیا کہ بھئی ابھی یہ تھوڑے شرمندہ ہو رہے ہیں اور تبلیغ کرو. ابراہیم علیہ السلام نے کہا افل لکم ولیما تعبدون من دون اللہ, تم پر بھی تف ہے اور ان تمہارے خداؤں پر بھی افسوس ہے, یہ نہ کھا سکتے ہیں, نہ پی سکتے ہیں, نہ بول سکتے ہیں. ان کانو ینتقون, یہ بھی کہا کہ جن کی پٹائی ہوئی ہے نا ان سے پوچھو, وہ بتائیں گے اس نے کیا ہے. صحیح ہے, ان سے پوچھو, یہ جو لنگڑے لولے ہیں, دیکھو کسی کو لنگڑا کوئی کر دے, کسی کو کوئی کانا کر دے تو وہ چیخ چیخ کے بولتا ہے نا میری ٹانگ فلاں نے توڑی ہے, پورے محلے میں چیختا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو, ان ٹنڈوں سے لنجوں سے پوچھو جن کے ساتھ ظلم ہوا ہے, ان کاڑ اس کاڑے سے پوچھو, یہ جو کاڑا ہے نا اس سے پوچھو کہ تجھے کاڑا کس نے کیا, یہ بتائے گا اس نے کیا. اب وہ کہہ رہے ہیں اس سے کیسے پوچھیں, تو لقد علمت ما هؤلاء ينطقون, فوراً کہنے لگے اے ابراہیم تجھے پتا یہ بول نہیں سکتے, ان سے کیسے پوچھیں, یہ تو بول ہی نہیں سکتے. فوراً ابراہیم علیہ السلام کو موقع ملا, اتنحتون ما تعبدون, افل لکم ولی ما تعبدون من دون اللہ, تم پر بھی افسوس ہے اور جن خداؤں پر تم عبادت کرتے ہو ان پر بھی افسوس ہے, ایسوں کی کیوں عبادت کرتے ہو, لا ینتقون, جو بول نہیں سکتے بیچارے, پہلے خود ان کے منہ سے کہلوایا، جیسے وہ کسی نے پچھلے سال بتایا نا کوئی فلم آئی تھی، اس میں 50 روپے والا بھگوان اور 100 روپے والا بھگوان، ایک تو تبلیغ کا طریقہ یہ ہوتا ہے آپ کسی ہندو کو کہیں یہ کیا کرے گا بھگوان، ایک کیا ہوتا ہے آپ اس کا ماحول بنائیں، اس کے منہ سے کہلوائیں اور پھر اسے نصیحت کریں۔ تو منہ سے وہ بتایا کسی نے کہ وہ جا کے اس نے کہا کہ اس کی بیٹری ختم ہو گئی ہے بھگوان کی، ایک دو دفعہ تو اس نے کام کیا اب اس کی بیٹری ختم ہو گئی، تو ہندو کے منہ سے کہلوایا کہ بھائی بڑا والا 100 روپے والا بھگوان لے لو، کتنے روپے والا۔ تو مشرک کے نا منہ سے آپ کوئی بات اگلوا دیں، باطل آدمی کی زبان سے کہلوائیں وہ بات، پھر اس پہ نصیحت اثر کرے، وہ خود پھنسے گا بھائی میں یہ کہہ کے پھنس گیا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کے منہ سے کہلوایا، فوراً برجستہ وہ کہنے لگے ان سے کیسے پوچھیں، یہ تو بول سکتے ہی نہیں ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا جو بول نہیں سکتا ہے تم اس کی عبادت کیسے کرتے ہو۔ تو دیکھو کتنی واضح بات تھی، کتنی واضح، مگر فیصلہ کیا کیا قوم نے کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دو، اتنے بڑے مجرم ہیں بھائی، اگر تم ان کو اپنے مذہب کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو تو سامنے والے کو اتنا تو حق دو نا کہ وہ بھی اظہار رائے کر سکے، یہ بول دو چلو اس کا مذہب یہ ہے ہمارا مذہب یہ ہے، نا 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 یہ اس کا مذہب اتنا غلط کہ میں اس کو ہم اس کو آگ میں ڈال دیں گے۔ اور ابراہیم علیہ السلام سے یہ بھی کہنے لگے کہ آپ کو ڈر نہیں لگتا ہمارے ان خداؤں سے؟ ابراہیم علیہ السلام نے ایسا بہترین جواب دیا، فرمایا کیفا خاف ما اشرکتم ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ، تم ان پتھر کے بنی ہوئی مورتیوں سے مجھے ڈرا رہے ہو اور میں جس خدا سے تمہیں ڈرا رہا ہوں اس سے تم ڈر نہیں رہے جس نے تمہیں بنایا، تو جب تم اس اتنے بڑے طاقتور خدا سے نہیں ڈرتے تو میں اس کا حکم پہنچانے میں ان پتھر کے بنے ہوئے بتوں سے کیوں ڈروں؟ ڈرنا تو تمہیں چاہیے، مجھے تھوڑی ڈرنا چاہیے، جس کو ڈرنا چاہیے وہ نہیں ڈر رہا تو میں کیسے ڈروں، جس کو حقیقی خدا سے جو نہیں ڈر رہا تو میں جھوٹے خداؤں سے کیسے ڈرنا شروع کر دوں؟ تو اتنی واضح بات تھی۔ تو میں بتا رہا تھا وہ بارات میں جانے کے لیے نا اصرار کر رہے تھے کہ میرے والدین کہہ رہے ہیں، تو میں نے ان سے یہ کہا یہ بہانہ کریں، انی سقیم، میری طبیعت خراب، تو یہ بہت اچھا بہانہ ہے، طبیعت کا پتہ بھی نہیں چلتا کہ اندر سے کیا ہے آدمی کے، تو ڈاکٹر ہی بتائے گا کہ خراب ہے کہ صحیح ہے، بعض دفعہ ڈاکٹر کو بھی پتہ نہیں چلتا، وہ دوا پھر بھی دے دیتا ہے۔ پچھلے سال میری دمبی بیمار ہوئی، دمبی، ہوا یہ کہ اس کے کان میں نا کہیں اندر زخم ہو گیا جو پتہ نہیں چلا، یہ ڈاکٹروں کی حرکتیں بتا رہا ہوں اس زمانے میں، آپ کے جنرل نالج میں اضافہ ہو کیا ہوتا ہے آج کل، اس کے کان میں کہیں پڑ گئے کیڑے، زخم بھر گیا، ہمیں نے دیکھا نہیں، اب وہ بیمار کھڑی ہوئی، ہم نے کہا پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے اس کو، میں اس کو رکشے میں ڈال کے لے گیا جانوروں کے بڑے مشہور ڈاکٹر کے پاس، وہ نیو کراچی میں سب سے مشہور ڈاکٹر ہے، جب میں جانوروں کے مشہور ترین ڈاکٹر کے پاس اس کو لے کر گیا، اتنی محنت سے یہاں 2-3 لڑکوں کو بھی لیا ساتھ میں، وہاں جب ہم گئے تو نہ میں نے اس کے کان دیکھے نہ ڈاکٹر نے، سمجھ میں آئے وہ زخم کی وجہ سے پک گیا تھا زخم اس لیے بیمار تھی، ڈاکٹر نے بھی کان دیکھنے کی زحمت نہیں کی، باقی سب کچھ چیک کر لیا، منہ وہ میں ٹارچ ماری، کہہ رہے اس کو نمونیا ہو گیا ہے، کیا کہنے لگے ڈاکٹر صاحب اس کو نمونیا ہو گیا ہے، نمونیا کے 2-3 انجیکشن ٹھوک دی، پتہ نہیں کون سے انجیکشن ٹھوک کے، بہرحال دوائیں بھی دے دی کہ یہ آپ کھلائیں 4 دن کے بعد دوبارہ لے کر آئیں، اور بہت خطرناک حالت میں آپ لے کر آئے ہیں، تھوڑی دیر کر دیتے تو یہ ناقابل علاج ہو جاتی، یہ ڈاکٹر کہہ رہا ہے، اگر تھوڑی تاخیر کر دیتے تو یہ قابل علاج نہ رہتی، بھرم بازیاں نا، اچھا ہوا ٹائم پہ لے آئے، لیکن انشاءاللہ اب امید ہے کہ طبیعت ٹھیک ہو جائے گی، اور ویسے بھی آج کل وائرل چلا ہوا ہے نمونیا، نمونے بازی کر رہا ہے، ڈال نمونیا پہ رہا ہے، خیر ہم بھی لے آئے، ہم نے وہ ٹیکے ٹھوکتے رہے صبح شام، اس کے صبح مدرسے جاتے ہوئے ایک ٹیکا، شام کو جب مدرسے سے واپسی ہوتی تھی ایک ٹیکا، اور اس کے علاوہ احتیاطی تدابیر، دم بھی ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہی، اس کا زخم اور بھر گیا، میں نے رکشے میں ڈال کے 4 دن بعد دوبارہ لے گیا، جب دوبارہ اس کو میں نے اتارا ہے تو رکشے والا آیا، اچھا اتنی دیر میں وہ ڈاکٹر صاحب نے دمبی کو لٹایا، رپورٹ پرانی فائلیں چیک کی اس کی، کیا بیماری تھی، یہ تھا جی منہ وہ چیک کیا، دانتوں میں ٹارچ ماری، کہہ رہے اب الحمدللہ پہلے سے کچھ بہتر ہے، نمونیا کے آثار کچھ کم ہوئے، اس کو نمونیا تھا ہی نہیں، کم کہاں سے ہو گیا، پیچھے سے رکشے والا آیا کہہ رہے بھائی وہ ادھر رکشے کی جو ہے نا نیچے کچھ بدبو سی آ رہی اور کیڑے پڑے ہوئے ہیں. میں نے کہا یار یہ کوئی چکر ہے پھر. تو میں نے کہا اس کو اچھی طرح چیک کرو اس کے کہیں زخم ہیں. تو کان کے اندر زخم تھا, اس میں اتنا گہرا ہو گیا تھا, وہ اتنے بڑے بڑے کیڑے اس میں. ایک دم ڈاکٹر بھی پلٹا کھایا, کہہ رہا اچھا یہ ہے. وہ سارا علاج چینج ہو گیا اس کا. خیر وہ اللہ نے اس کو شفا عطا فرمائی. لیکن یہ ہے, سمجھ رہے ہیں؟ تو ڈاکٹر بیچارے کو نہیں پتا چلتا آج کل کس کو کیا ہے. ایک اور دمبی تھی میری, میں خرید کے لایا اتوار بازار سے کہ بھائی گابھن دمبی چاہیے کیونکہ وہ بچہ دے گی تو دودھ وودھ بھی ہوگا, دمبی کا دودھ بہت اچھا ہوتا ہے صحت کے لیے. تو اس نے مجھے ٹوپی کرا دی, قسمیں وسمیں بھی اٹھا لی کہ گابھن ہے. بڑی مہنگی اٹھا کے لے آیا میں, یہیں مسجد میں سامنے اس کو باندھ دیا ہم نے. جی گابھن ہے, اب 6 مہینے ہوتی ہے اس کی مدت, چلو جی 2 مہینے ہو گئے, 3 مہینے ہو گئے, اب ہو جائے گا. نہیں تو میں نے کہا شاید اسی دن گابھن ہوئی ہو, ممکن ہے 3 مہینے بعد ہو. اتنے میں وہ کوئی بیمار ہو گئی, اس کو زخم بخم ہو گیا. تو میں وہیں سے کسی دوسرے ڈاکٹر کو لایا. اس ڈاکٹر کے بارے میں میں نے سنا کہ پورے کراچی میں جانوروں کا اس سے بہتر ڈاکٹر کوئی نہیں ہے. اتنا اچھا ڈاکٹر پورے کراچی میں جانوروں کا اس سے بہتر ڈاکٹر کوئی نہیں. اس کو میں نے کرایہ دیا, میں نے کہا آپ رکشے میں میرے خرچے پہ آئیں, میں نہیں لا سکتا, مجھے بڑی کام ہے, آپ آئیں آنے جانے کا کرایہ, آپ ٹریٹمنٹ ذرا صحیح طریقے سے کریں. بہت خاندانی دمبی ہے, اس کا علاج بہت خاندانی طریقے سے ہونا چاہیے. وہ آئے, اس نے دیکھا بھائی زخم ہے, اس نے ٹیکے شیکے, اور میں نے کہا دیکھو یہ گابن بھی ہے, اس کے پیٹ میں بچہ ہے, کہیں وہ ایسا ٹیکا نہ لگا دینا کہ. اور میں نے کہا یہ بھی دیکھ لو اتنے عرصے سے بیمار ہے, وہ بچہ زندہ بھی ہے یا نہیں. اصل میں اس میں کچھ تھا ہی نہیں. میں نے کہا یہ چیک ہو سکتا ہے؟ کہہ رہے ہاں بڑے آرام سے, ہم ڈاکٹر کس بات کے. میں نے کہا ذرا چیک کر کے بتاؤ یہ بچہ حرکت میں ہے یا نہیں ہے, سانس لے رہا نہیں. اس نے وہ اپنا کان والا آلہ نہیں ہوتا, وہ اس کے پیٹ پہ لگایا, کہہ رہے بچے کو سانس تو آ رہی ہے. خدا کی قسم جھوٹ نہیں بول رہا, کہہ رہے سانس تو آ رہی ہے, بچہ زندہ ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے بچے کو کوئی. ہم نے کہا چلو یار اچھا ہے, ٹیکے شیکے لگایا. اس کے بعد جو ہے نا پھر کیا ہوا, میں ذرا مصروف ہو گیا تو ہمارے ایک دوست نے مجھے کہا کہ یار یہ مجھے بیچ دو. میں نے کہا نہیں بھائی یہ گابن دمبی ہے, یہ تو ڈاکٹر باقاعدہ چیک کر کے گیا ہے, سانس بھی آ رہی ہے, اور یہ اوکاڑا کی اونچی نسل کا دمبا ہے, یہ میں اتنے آرام سے نہیں بیچوں گا. بہرحال وہ میرے پیچھے لگے اور پھر مجھے بڑی بھاری بھرکم قیمت دی انہوں نے کہ یار یہ تو اس کا تو نسلی بچہ پیدا ہوگا, تو بچہ اتنا مہنگا ہوگا. ادھر ہی پڑوس میں رہتے ہیں وہ, تبلیغ میں بےچارے وقت لگاتے ہیں. تو میں نے ان کو وہ اچھی خاصی بھاری بھرکم قیمت پہ بیچ دی. میں نے کہا چلو قربانی دے رہا ہوں, ویسے دل نہیں چاہ رہا. انہوں نے رکھی گھر میں, 1 مہینہ گزر گیا, 2 مہینے گزر گئے, 3 مہینے گزر گئے, 4 مہینے. بھائی بولے یار کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا. اور جتنا اس کا پیٹ پہلے دن تھا اتنا ہی آج ہے, یہ کیا مسئلہ ہے بھائی. تو پھر وہ کچھ ہوگا تو ہوگا نا, تھا ہی نہیں اس کے اندر کچھ. اس نے بھی دھوکہ دیا جس نے مجھے فروخت کی, اور درمیان میں ڈاکٹر نے بھی دھوکہ دیا. خیر وہ اتنا عرصہ جب کچھ ہونے کا نام ہی نہیں لیا, اور یقین ہو گیا بھائی کچھ بھی نہیں ہے, کوئی پیٹ بڑھتا ہوا بھی نظر نہیں آ رہا تھا اس کا, وہی چپکا ہوا, دونوں پیٹ کمر کے ساتھ اس کے پیٹ چپکا ہوا. کہہ رہا یار اس میں سب کچھ ہو سکتا ہے سوائے بچے کے, بچہ نہیں ہے اس میں. پھر میں نے اس سے معذرت کی, میں نے کہا خدا کی قسم مجھے علم نہیں تھا, میں نے تو ڈاکٹر سے چیک کروایا تھا, سانس بھی آ رہی تھی, دل کی دھڑکن بھی ہو رہی تھی, وائبریشن ہو رہی تھی, ممکن ہے وائبریٹ پہ لگا ہوا وہ دمبا. تو میں نے کہا بھائی میرے ساتھ آپ کو میں پوری پیسے دینے کے لیے تیار ہوں, یہ مجھ سے دھوکا ہوا ہے. تو خیر ان کو میری بات پہ یقین آیا کہ مولوی صاحب جھوٹ نہیں بول رہے, لیکن انہیں وہ دمبا ذبح کر کے کھا گئے. ذبح کر کے جب آتے وانتے نکالی نا, پھر بھی اندر سے کچھ نہیں نکلا, اس اوجڑی سے بھی کچھ نہیں نکلا. تو یہ ہوتا ہے آج کل. بات کیا چل رہی تھی بھائی, جلدی سے سمیٹیں. یہاں میں آیا کیسے؟ ہاں میں یہ بتا رہا تھا کہ آپ نے بارات میں یا کہیں بائیکاٹ کرنا ہو نا تو آپ بول دیں میں بیمار ہوں, ڈاکٹر سے چیک اپ بھی کروا لیں گے نا تو پتہ نہیں چلے گا. مطلب یہ بتانا چاہ رہا تھا میں, ڈاکٹر کو بھی نہیں پتہ چلتا آج کل کی واقعی ہے بھی یا نہیں. تو اس لیے یہ بہترین حربہ ہے کہیں عذر پیش کرنے کا کہ طبیعت خراب ہے میری, جھوٹ بھی نہیں ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, دیکھو اتنی واضح بات ابراہیم علیہ السلام کی, اتنی واضح بات مگر قوم کی سمجھ میں نہیں آئی, اور آج تک ہندوستان کی سمجھ میں نہیں آتی. ہندوؤں میں آپ کو سائنسدان بھی ملیں گے، ہندوؤں میں آپ کو ڈاکٹر بھی ملیں گے، ہندوؤں میں آپ کو پڑھے لکھے انجینئر بھی ملیں گے، مگر جاتے کدھر ہیں؟ مندر. اور وہی گائے کا پیشاب کی وہ پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، اور گائے کا وہ بارے میں انٹرنیٹ پہ میں نے ویڈیوز دیکھی کہ گائے کے تحفظ کے لیے تنظیمیں، اور بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں اس میں، کہ گائے کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے. بھائی کیا ہو گیا گائے کے ساتھ؟ اور حقیقت بھی یہ ہے کہ مسلمان جانوروں کے ساتھ ظلم نہیں کرتا، غیر مسلم بہت ظلم کرتے ہیں. آپ انٹرنیٹ پر ہندوؤں کی ویڈیوز دیکھیں کہ گائے کے ساتھ حشر کیا کرتے ہیں. جب یہ گائے بوڑھی ہوتی ہے نا، اس کا گوشت بیچنا ہوتا ہے، انہوں نے سر پہ کلاڑے مارتے ہیں اس کے. مسلمان تو ذبح کرتا ہے. ذبح کرنے میں سائنس یہ کہتی ہے کہ اتنی معمولی تکلیف ہوتی ہے جانور کو، موت کا سب سے آسان ترین طریقہ ہے ذبح کر دینا، سب سے آسان طریقہ. کیوں؟ یہ جو ہمیں حکم دیا ہے نا کہ جانور کا گوشت کھانا ہو تو چھری چلاؤ گلے پہ، چھری چلاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ سب سے آسان موت ذبح ہے، سب سے آسان. وجہ اس کی ہے کہ جب آپ جانور کی بات کر رہا ہوں، انسانوں کے ساتھ یہ سلوک جائز نہیں ہے، کیونکہ انسان کو جب پہلے سے پتہ ہوتا ہے نا ذبح ہونا ہے تو وہ ویسے ہی ذبح ہو جاتا ہے. جانور کو تھوڑی پتہ ہوتا ہے میں نے ذبح ہونا ہے. جانور کو تو جو گرانے میں تکلیف ہوتی ہے بس وہ ہوتی ہے، اسے نہیں پتہ ہوتا. اس کے سامنے چھری بھی تیز کریں تو بیچارے کو پتہ نہیں چلتا، اللہ نے اس کو عقل نہیں دی ہے. جب جانور کے گلے پہ چھری چلتی ہے تو ہوتا یہ ہے کہ تکلیف کا جو احساس ہوتا ہے نا انسان کو، وہ دماغ سے ہوتا ہے. اگر آپ کا دماغ سن کر دیا جائے پھر جو مرضی کرتے رہیں. اب دماغ سن کرنے کا ایک طریقہ تو یہ انجیکشن لگا کے دماغ جو خون کی دوران ہے وہ دماغ میں کم پہنچے، وہ جگہ سن ہو جائے گی. جیسے ہی ذبح کرتے ہیں نا ہم جانور کو، تو ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی یہ دو رگیں کٹتی ہیں، دل کی جو خون ہے نا وہ جا رہا ہے دماغ کی طرف، وہ رگ جیسے ہی کٹتی ہے تو دل کا کنیکشن دماغ سے، خون والا کنیکشن ختم ہو جاتا ہے. دماغ کو سپلائی بند، سپلائی نہیں ہو رہی. خون جب سپلائی نہیں ہو رہا تو اب دماغ نے سوچنا چھوڑ دیا. اب اللہ کی قدرت دیکھو آپ، قدرت دیکھو کہ دماغ نے جیسے ہی سوچنا چھوڑا ہے، یعنی احساس کرنا چھوڑا، اب کیا ہو گیا؟ جانور کو تکلیف نہیں لیکن تڑپتا بہت ہے. اب دیکھیں شریعت کی حکمت دیکھیں کہ اگر اللہ ہمیں حکم دیتے جانور کو پیچھے سے ذبح کرو، دونوں طرف سے ذبح کیا جا سکتا ہے، سامنے سے بھی پیچھے سے بھی. ہوتا یہ ہے کہ یہ جو ہمارے پیچھے گدی کی طرف جو رگیں ہیں، جو دماغ کو ریڑھ کی ہڈی اور ریڑھ کی ہڈی سے پھر اعصاب میں ملاتی ہیں، یہ ان سے جو ایکشن ہوتا ہے نا، اس کو انگلش میں کہتے ہیں ریفلیکس ایکشن، یعنی یہ غیر اختیاری ایکشن ہوتا ہے، آپ کو احساس نہیں ہوتا، خود ہی دماغ کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. اگر یہ والی رگ کٹ جائے تو جانور کے اعصاب ختم ہو جائیں گے اور دماغ مردہ ہو جائے گا. مردہ ہونے کا نقصان یہ ہوگا، فائدہ تو یہ ہوگا کہ جانور کو تکلیف نہیں ہوگی، وہ تو ہے، لیکن ایک نقصان ہوگا کہ دماغ ایمرجنسی کا جو الارم ہے نا، جو باڈی کو ایمرجنسی کی ایمرجنسی نہیں لگائے گا باڈی میں، اس کو یہ نہیں بتائے گا کہ کوئی خطرناک کام ہو رہا ہے. کیونکہ وہ جو رگیں آ رہی تھیں نا پیچھے گردن کی طرف سے، وہ کٹ گئیں تو دماغ کا کنیکشن، اعصابی رابطہ وہ جسم سے ختم. تو اب جب دماغ ایمرجنسی نہیں لگاتا تو جسم تڑپتا نہیں ہے، تڑپے گا نہیں تو خون نہیں نکلے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ ایک دم مردہ ہو جائے گا، سارا خون اس کے گوشت کے اندر، جو ناپاک پلیت خون ہے، گندا خون، وہ جانور کے گوشت کے اندر. تبھی یہ جو یورپ میں جو لوگ مردہ گوشت کھاتے ہیں نا جانوروں کا، گائے کو الیکٹرک سے ہلاک کیا جاتا ہے یا ڈرل سے ہلاک کیا جاتا ہے، یہ گوشت کو اگر آپ پکائیں اس میں خون نکلتا رہتا ہے، خون نکلتا رہتا ہے، یہ گندا ہوتا ہے. تو شریعت کیا چاہ رہی ہے؟ کہ جانور کا خون بھی نکلے اور جانور کو تکلیف بھی نہ ہو. اس لیے سامنے سے گلا کاٹنے کا حکم دیا کہ خون دماغ تک پہنچے گا نہیں، جس سے دماغ کو تکلیف کا احساس ختم، لیکن دماغ کا کنیکشن باڈی کے ساتھ رہے گا. کنیکشن دماغ باڈی کو آرڈر کرے گا کہ کچھ ہو رہا ہے، جس سے باڈی تڑپے گی، اتنا تڑپے گی جس سے سارا خون باہر نکل آئے گا. تو جانور تڑپتا ہوا نظر تو بہت آتا ہے، مگر اس کو اتنی تکلیف ہو نہیں رہی ہوتی جتنی ہمیں نظر آ رہی ہے. اور اس سے ہمیں جانور کو ایک اور فائدہ کیا ہوتا ہے، انسان کو ترس آتا ہے اس کے اوپر، تکلیف اتنی ہے نہیں مگر ترس بہت کھائے گا. اور یہ جو گلا گھونٹ کے جانوروں کو مارتے ہیں، اس میں جانور کو عذاب بہت ہوتا ہے مگر دیکھنے والے کو ترس بالکل بھی نہیں آتا. کھولتے ہوئے ہانڈی میں ڈال دیا جاتا ہے، اس کو گلا دبا دیا جاتا ہے، مختلف طریقوں سے جانور کو مارا جاتا ہے. تو میرے بھائی، یہ لوگ بھی جانوروں پر احسان کرنے والے نہیں ہیں، جانور پر احسان بھی صرف مسلمان کرتا ہے. اگر آپ ان کی ویب سائٹس دیکھیں نا پتہ چلے کہ جانوروں کی جو فارمنگ ہوتی ہے اس میں جانوروں کے ساتھ سلوک کیا ہوتا ہے، تو وہ سلوک جو ہے نا انسان حیران ہو جائے، عذاب اس کو دیکھ کے ڈر لگنے لگتا ہے، کوئی عذاب نازل، کمزور دل کا آدمی تو وہ دیکھ نہیں سکتا۔ تو اسلام نے جانوروں پر بھی بہت احسان کیا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، دیکھو ہندوؤں کی سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ یہ پتھر کے بنے ہوئے معبود، لیکن اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ڈنڈا لے کے تھوڑی پیچھے پڑ جاتے ہیں ان کے۔ عیسائی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، سمجھا سمجھا کے، قرآن نے بھی بہت سمجھایا، علماء بھی سمجھا کے تھک گئے، بھائی کہاں سے کیوں بیٹے ہو گئے، وہ تو انسان ہیں، وہ تو کھانا کھاتے تھے۔ ہمارے حضرت ایک دفعہ سفر کر رہے تھے، ایک پادری سامنے بیٹھا تھا ٹرین میں، تو اس پادری سے حضرت کی بحث شروع ہو گئی، تو حضرت نے فرمایا کہ اس نے پہلے اسلام کے بارے میں حضرت سے ایک سوال کیا، حضرت نے اس کا جواب دے دیا اس کو، تو وہ کہنے لگا آپ دیوبند کے عالم لگتے ہیں، اتنا آپ نے ایک دم فوری جواب دے دیا، اتنا ایسا اشکال تھا جس کا عام طور پہ کوئی جواب دیتا نہیں۔ حضرت نے فرمایا ہاں میں دیوبند کا اتنا سا خادم ہوں۔ پھر حضرت نے اس سے سوال پوچھا کہ چلیں اب میں بھی، آپ بھی تو پادری ہیں نا، آپ بھی تو عالم ہیں اپنے مذہب کے، تو یہ جو حضرت نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے بھی ہوں اور الگ سے انسان بھی ہوں، بشر بھی ہوں، اور حضرت مریم بھی خدا ہوں، حضرت عیسیٰ بھی خدا ہوں، اور اللہ بھی خدا ہو، اور یہ تین ایک بھی ہوں۔ عیسائی عجیب باتیں کرتے ہیں کہ تین خدا بھی ہیں لیکن ایک خدا ایک بھی ہے، تو یہ تین ایک نہیں ہو سکتے، ایک تین، جس کو تین کہہ دیا وہ ایک نہیں ہے اور جس کو ایک کہہ دیا وہ تین نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ ایک فلسفی، یہ فلسفیانہ باتیں ہوتی ہیں نا جو دماغی سے بالا تر۔ ایک فلسفی اپنے گھر گیا بہت کچھ پڑھ کے، تو اس کے ابا نے پوچھا کیا پڑھ کر آیا، اس نے کہا میں فلسفہ پڑھا ہے میں نے۔ ابا نے کہا یہ کیا ہوتا ہے، انہوں نے کہا صبح ناشتے میں بتاؤں گا ابا کو۔ تو تین انڈے آئے، ماں باپ اور بیٹا، ان ماں نے تین انڈے ابال کے رکھے کہ ایک انڈا میرا، ایک ابا کا اور ایک بچہ کھائے گا۔ تو بچے نے اپنی فلسفیانہ تقریر جھاڑنا شروع کی، بولا دیکھو ابا فلسفہ اسے کہتے ہیں کہ یہ تین انڈے تو تین ہو گئے، اور ایک تینوں کے مجموعے سے جو ایک ہیئت سمجھ میں آتی ہے نا، وہ ایک چوتھی چیز ہے جس کا ایک تصور ہو رہا ہے، ان تینوں کا مجموعہ بھی ایک الگ سے چیز ہے، وہ بھی ایک چیز ہے، وہ چوتھی چیز ہے۔ تو یہ دیکھنے میں تین چیزیں مگر حقیقت میں چار چیزیں۔ ابا نے دو انڈے اٹھا کے خود کھائے، ایک اما کو کھلایا، بولا وہ چوتھی تو کھا لے، چوتھی وہ تو کھا لے، اسی سے تیرے پروٹین آ جائیں گے، تو اگر یہ پڑھ کر آیا ہے نا تو پھر آج سے تو مجموعہ ہی کھایا کرے گا، ٹھیک ہے نا، ہر چیز کا مجموعہ تو کھایا کرے گا، سیدھی سیدھی بات کرو بھائی۔ تو وہ عیسائی نے بھی، پادری نے بھی تقریر شروع کر دی کہ اصل میں اللہ تو ایک ہے، لیکن یہ اللہ کے تین بھی ہیں، لیکن اگر ان کو یوں کر کے دیکھو تو یہ ایک ہیں، تو یوں کر کے، وہ بیچارہ خود نہیں سمجھ پا رہا تھا میں بول کیا رہا ہوں۔ حضرت نے پھر سوال کیا، تو اس کو پھر جواب نہیں آیا، تو کہنے لگا میں نے اس موضوع پر کتاب لکھی ہے، وہ پڑھیں تو آپ کی سمجھ میں بات آئے گی۔ حضرت فرمائے کتاب کا مصنف سمجھا نہیں پا رہا ہے، جو سامنے بیٹھا ہوا ہے کتاب کیا سمجھائے گی، جس نے لکھی ہے وہ نہیں سمجھا سک رہا تو وہ کتاب کیا سمجھائے گی مجھے، لکھا جس نے لکھی ہے نا وہ بندہ سامنے بیٹھا ہوا ہے وہ نہیں سمجھا پا رہا، تو بیچارہ تھوڑا سا شرمندہ سا ہو گیا۔ تو واضح باتیں ہیں مگر دنیا کی اکثریت پھر بھی گمراہی کے راستے پر ہے، ایک ارب مسلمان چار ارب کافر، اور کچھ دہری ہیں جو کہتے ہیں کائنات خود سے بنی ہے، حالانکہ وہ یہ مانتے ہیں کہ اس کائنات میں درخت کا پتا پیدا ہونا تو دور کی بات، ہل نہیں سکتا جب تک ہوا نہیں ہلائے گی، کوئی محرک ہونا چاہیے، یہ کائنات خود نہیں ہوتی، تو یہ پیدا خود سے کیسی ہو گئی، یہ سارے تصرفات خود سے کیسے پیدا ہوگا، اور اتنی مینجمنٹ کیسے ہو گئی اس کائنات میں، ایسی مینجمنٹ کیسے ہو گئی، پانی پر انسان کیسے بن گیا، آنکھ کیسے لگ گئی پانی پہ، پانی میں ایسے سافٹ ویئر خود بخود کیسے انسٹال ہو گئے کہ وہ ماں کے رحم میں جائے اور اس میں آنکھ ناک کان زبان دل دماغ جگر اور جناب پوری موٹر پمپنگ کی جو موٹر ہے دل کی، یہ موٹر لگ جائے، دماغ کی پوری تارے رگیں ایسے گول گول ایسے ترتیب سے جا کے بچ کے ایسے فٹ ہو جائیں کھوپڑی کے اندر، یہ تو خود سے تھوڑی ہو سکتا ہے سارے کام، لیکن وہ کہتے ہیں ہو رہا ہے۔ تو دنیا کی زیادہ تر لوگ بے عقلی کے کام کر رہے ہیں، لیکن اگر ہم ان کو دیکھ دیکھ کے پریشان ہونا شروع ہو جائیں تو سوائے اس سے کہ ہمارا اپنے ایمان سے بھی ہم جائیں گے، جو ہمیں اللہ نے ہدایت کے راستے پر چلایا اس سے بھی جائیں گے، اس کے علاوہ کوئی بھی چیز حاصل نہیں ہوگی۔ تو اس کا حل یہی ہے بھائی، لکم دینکم ولی دین، تمہیں اگر تمہیں توحید سمجھ میں نہیں آتی بھائی، تمہیں ختم نبوت سمجھ میں نہیں آتی، تمہیں اگر صحابہ کرام سمجھ میں نہیں آتے، تمہیں اگر ائمہ اربا سمجھ میں نہیں آتے، صحیح ہے نا، تمہیں اگر جو ہے بت پرستی کی برائی سمجھ میں نہیں آتی، تمہیں اگر جو ہے وہ سکھوں کا مذہب کے باطل ہونا سمجھ میں نہیں آتا کہ جس مذہب کی بنیاد ہے کہ ہر جگہ کے بال بڑھا دیے جائیں، ٹھیک ہے نا،
سارے بال بڑھا دیے جائیں، بغلوں کے بال بھی، داڑھی کے بال بھی، مونچھوں کے بال بھی، وہ خود بھی اب مذہب پر عمل کر ہی نہیں سکتے، بال ہی بڑھائے چلے جا رہے ہیں، اور عجیب چھری چاقو وہ بیچی ایک وہ ہے ان کا ایک نشان ہے، اسی کو سمجھ رہے ہیں نجات کا ذریعہ ہے، کوئی مزاروں کو نجات کا ذریعہ سمجھ رہا ہے، اللہ کو چھوڑ کر مخلوق کے در پہ سر جھکا رہا ہے۔ تو اتنے سارے باطل لوگ دنیا میں ہیں، ان کو دیکھ کے ہم صبر نہیں کر سکتے، لٹھ لے کے کسی کے پیچھے نہیں پڑتے، اور ان کو دیکھ کر ہم حق مذہب سے دستبردار نہیں ہو سکتے، یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کو دیکھ کر ہم حق کے راستے سے۔ شعیب علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو سمجھایا نا کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو، ڈنڈی نہ مارو، قوم نے کہا یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، تو شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میرے اللہ نے مجھے سیدھے راستے پر چلا دیا تو اس سے بڑی بدبختی کیا ہوگی کہ میں تمہاری اتباع کرنا شروع کر دوں، مجھ پر اللہ نے احسان کیا، مجھے صحیح بات سمجھا دی، میں قوم کی اکثریت دیکھ کے غلط پہ چلنا شروع ہو جاؤں، یہ تو بڑی ناشکری ہے۔ ناشکری اس لیے کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں بھی گمراہ ہوتا جیسے تم سب ہو، لیکن اتنی گمراہوں میں اللہ نے مجھے سلیکٹ کر کے سیدھا راستہ دکھا دیا جو بالکل واضح ہے، تو مجھے تو شکر ادا کر کے اس سیدھے راستے پر اور ڈٹ جانا چاہیے۔ یہاں بھی یہ بات ذہن میں رکھے، لوگ کہتے ہیں نا اتنے سارے لوگ غلط کیسے ہو سکتے ہیں، عورتیں بے پردہ گھوم رہی ہیں، میں نے اگر عورت کہا، میں نے اگر پردہ کر لیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں نہیں کر سکتی۔ بھائی آپ کو اور مضبوطی دکھانی چاہیے کہ اللہ نے آپ کو اتنے غلط لوگوں میں سلیکٹ کر کے سیدھا راستہ دکھایا ہے، تو دیکھو جب کسی کو کچھ نہ مل رہا ہو اور صرف آپ کو الگ سے لا کے کچھ دیا جائے تو آپ تو اس کی قدر کرو گے نا، نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ قحط پڑا ہوا ہے، آٹا نہیں مل رہا کہیں، سب بھوکے مر رہے ہیں، حکومت نے آپ پر خاص خیال کیا، آپ کو لا کے آٹے کی چار پانچ بوریاں پکڑا دی، لے بھائی یہ لو، آپ کہنے جب سارے بھوکے مر رہے ہیں وہ غلط تھوڑی ہیں، ان کو نہیں مل رہا تو مجھے بھی نہیں ملنا چاہیے، یہ لو، تو لوگ کیا کہیں گے، ابے بھائی جب اتنوں کو نہیں مل رہا صرف تجھے مل رہا ہے، تجھے تو اور آنکھوں سے لگانا چاہیے، چومنا چاہیے، اور قدر کرنی چاہیے۔ تو بھائی اتنوں کو ہدایت نہیں مل رہی، سارے جہنم کی طرف جا رہے ہیں، کوئی پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کی عبادت کر رہا ہے، کوئی گائے کو اپنی ماں سے بھی زیادہ اونچ، اماں کا پیشاب نہیں پیتے، کمبخت گائے کا پی رہے ہوتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، اپنی حقیقی ماں کا وہ سلوک نہیں کرتے اس کے ساتھ جو گائے کے ساتھ کر رہے ہو تم۔ اور پہلے تو مجھے یقین نہیں آتا تھا، مجھے لوگ کہتے تھے ہندو گائے کے پیشاب کی وہ سیوا شیوا کرتے ہیں، مجھے نہیں، میں نے نیٹ پہ سرچ کیا تو اتنی ساری ویڈیو، صبح صبح پینٹ شرٹ پہن کے ٹائی وائی لگا کے آفس جا رہا ہے، گائے کھڑی ہوئی ہے وہ پیشاب کر رہی ہے اس کو لے کے نا ماتھے پہ لگا رہے، پڑھا لکھا آدمی، میں نے کہا یہ کیا کر رہا ہے بھائی، تو گائے کو پتہ بھی نہیں کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، ہم جب خدا کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی عبادت، اللہ کو پتہ تو ہوتا ہے نا، تبھی تو ہم کرتے ہیں، ان کو تو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ گائے کو بھی نہیں پتہ کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وہی ہے، ہمارے ایک رشتہ دار مرچنٹ نیوی میں تھے، تو ان سے ایک ہندو، انہوں نے ایک ہندو عورت سے پوچھا، وہ بھی بہت بڑی آفیسر تھی، تعلیم یافتہ تھی، کہ بھائی یہ گائے کا تم لوگ اتنا حسن سلوک کیوں کرتے ہو گائے کے ساتھ؟ اس نے کہا آپ بتائیں کہ گائے جتنا دودھ دیتی ہے اور یہ کرتی ہے، اور آپ گائے کا دودھ نہیں پیتے؟ انہوں نے کہا نہیں، میں تو بکری کا پیتا ہوں۔ یہ بھی وہی والی بات ہے، جھوٹ نہیں ہے، وہ پیتے نہیں تھے بکری کا، طنز ہے، مطلب یہ کہ اگر میں بکری کا پیتا ہوں پھر میرے لیے تو معبود نہ ہوئی نا، پھر میری تو ماں کون ہوئی، پھر بکری ہوئی، بکری کے ساتھ تو تم بکری چاہے جتنا مرضی پلا دے اس کے ساتھ، بھینس تو گائے سے بھی زیادہ دودھ پلاتی ہے، لیکن کیا ہے، پتھروں سے بنے ہوئے معبود اور یہ ساری چیزیں، مگر عقل جب اندھی ہوتی ہے تو بھائی ان اندھوں میں، اسی طرح عورت کا پردہ کرنا، یہ عقل کہتی ہے کہ عورت کو پردہ کرنا چاہیے، اس میں عورت کی عزت ہے، کیونکہ عورت جتنی بے پردہ ہوگی، عورت آزاد نہیں ہوگی، مرد آزاد ہو جائے گا، عورت کی آزادی جو آج کل نعرے لگائے جا رہے ہیں نا، عورت کو آزاد کیا جائے، تو عورت کو آزاد کرنے کا مطلب پتہ ہے کیا ہے، مرد کی عورت کی طرف پہنچ میں آسانی پیدا کی جائے، جب باپردہ نظام ہوگا تو مرد کو عورت دیکھنے کو نہیں ملے گی، وہ عورت کو حاصل کرنے کے لیے نکاح کا پیغام بھیجے گا، مہر دے گا اور سارے خرچے اٹھائے گا، پھر اس کو ملے گی، اور جب بے پردہ گھوم رہی ہے تو پھر مرد کے لیے عورت تک پہنچنا آسان، گلی سے باہر نکلے عورت ہی عورت، ان کو دیکھ کے اپنی خواہشات پوری کرتا ہے، ان کی سے دوستیاں لگاتا ہے، ان سے موبائل پہ شادی نہیں کرتا، اور کرتا بھی ہے تو بیوی کو وہ محبت نہیں دے پاتا جو بیوی کا حق ہے، کیونکہ ایسی عورت بیوی کیا کرے گی آپ کے ساتھ جس بیوی کو معلوم ہے آپ کی ہزاروں لڑکیاں اور بھی ہیں، تو ان لڑکیوں پر پابندی نہیں لگائی جا رہی، ان لڑکیوں کو کہا جا رہا ہے دوستی لگاؤ مردوں سے، اب تم آزاد ہو، تو ہو کیا رہا ہے، تم آزاد نہیں ہو رہی، مرد آزاد ہو رہا ہے، مرد دیکھو آپ نے کوئی بہترین کھانے کی ڈش بنائی آپ نے وہ لا کے رکھ دی سڑک پہ کہ میں آزاد ہوں، میں جو چاہے کروں. کوے اور چیل نہیں کھا جائیں گے اس کو. تو اصل میں آپ اپنی آزادی کا اظہار کر کے چیل اور کووں کو آزاد کر رہے ہیں کہ تمہیں کچرا کنڈی پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے چھیچڑے کھانے کے لیے. میں بہترین بہترین بوٹیاں اپنے گھر سے میں قصائی کی دکان سے خرید کے ٹکے کباب بنا کے تمہارے سامنے لا کے رکھ دوں گا, تم یہیں سے آ کے اڑا کے لے جانا اس کو. تو بیوقوف احمق ہے یا نہیں؟ اب اگر کوئی اسے کہے کہ یہ بڑی نفیس چیز ہے, یہ شامی کباب ہے, یہ چپلی کباب ہے, یہ برگر ہے, اس پہ کپڑا ڈال کے رکھو, ہر ایرے غیرے کی نظر نہیں پڑنی چاہیے اس پہ, یہ مہمانوں کے لیے, جو معزز مہمان آئیں گے نا ان کو کھلانے کے لیے, یہ چیل کوؤں گدھوں کے لیے نہیں ہے. یہ آپ کہہ رہے ہیں میری آزادی پہ پابندی لگا رہا ہے, میری اتنا خوبصورت ڈش بنائی ہے اور اس پہ کہہ رہے کپڑا ڈال کے رکھو. ایسے ہی اگر اللہ نے کسی کو بیٹیاں دی ہیں, خوبصورت بیٹیاں دی ہیں, شریعت کہتا ہے ان کو چھپا کے رکھو, شریعت کہتی ہے, تاکہ ان کے پاس وہی آئے جو عزت احترام کے ساتھ تمہارے گھر میں داماد بن کے آنا چاہے. سلیقے سے آئے گا, اپنے والدین کو لے کے رشتے کی بات کرے گا کہ جی آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں, پھر آپ اس سے جاب کا پوچھیں گے, کرتا کیا ہے, خاندان کا پوچھیں گے, ہے بھائی خاندان کا پوچھیں گے, ابا کا پوچھیں گے, ایسے تو نہیں کہ ایدھی سینٹر سے اٹھ کے آ گیا, نہ ابا کا پتا نہ اما کا پتا, خاندان کا پوچھیں گے, بہن بھائیوں کی تعداد پوچھیں گے, پھر یہ پوچھیں گے شادی کر کے رکھو گے کہاں, سیپریٹ رکھو گے, اما کے ساتھ رکھو گے, اما کے حالات کیسے ہیں, باقی بہوؤں کے ساتھ اما کی سیٹنگ چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی, یہ ساری باتیں پوچھو گے آپ ان سے, تیز زبان تو نہیں ہے, پھر اس کے دوستوں سے پوچھو گے بھائی یہ بندہ کیسا ہے, سٹا اٹا تو نہیں لگاتا, پیتا تو نہیں ہے, پیلے پلانے کا شغف تو نہیں ہے حضرت کا, اور یہ ساری تفصیلات پوچھنے کے بعد پھر آپ پوچھو گے بھائی خرچہ ماہانہ کیا ہوگا, ہماری بیٹی تو ایئر کنڈیشن میں رہتی ہے, آپ ایسا تو نہیں وہ برف لا کے جو ہے رکھ دیا کرو گے اور پنکھے پہ گیلا کپڑا ڈال دیا کرو گے, ایسا تو نہیں. ساری باتیں کرنے کے بعد پھر آپ عزت کے ساتھ اپنی بچی کو رخصت کرو گے, پھر بعد میں یہ فون کر کے پوچھو گے حسن سلوک ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. تو اس لیے شریعت کیا کہتی ہے بھائی اس کو چھپا دو, یہ نفیس مال ہے, عزت دار آدمی ہے, چھپاؤ اس عورت کو, بھی شریعت کہتی ہے چھپ جا, عقل بھی یہی کہتی ہے بھائی چھپنا چاہیے عورت کو. اور احمق اور بیوقوف بتوں کی عبادت کرنے والے, سور کا گوشت کھانے والے, انہوں نے عورت کو ننگا کر دیا نائٹ کلبوں کی زینت. جس نے جانا ہے جس عورت سے منہ کالا کرنا ہے جائے, یا تو پورا منہ کالا کرے, تھوڑے سے پیسے پکڑا کے آ جائے اس کو. طوائفوں کو کتنے پیسے دیے جاتے ہیں؟ بہت زیادہ کوئی 50,000 روپے دے دیتا گا وہ بیوی پہ, تو 50,000 تو رخصتی سے پہلے خرچ ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد جو گیس بجلی کے بل آنا شروع ہوتے ہیں نا وہی بہت ہیں. تو کتنا شریعت نے عزت دی عورت کو, عزت دی کہ بھی مرد تمہاری طرف پہنچے گا تو اسے سنگلاخ چٹانے عبور کرنی پڑیں گی, پھر پہنچے گا تمہاری طرف, ایسے نہیں اتنی آسانی سے نہیں. لیکن معاشرے نے عورت کو کہا آزاد ہو جاؤ آزاد. اب چیڑی بھی آ رہا ہے, گدھ بھی آ رہے ہیں, کوے بھی آ رہے ہیں, بڑے بڑے اونچے گھرانے کی عورتیں بڑے بڑے انتہائی کمتر گھٹیا خاندانوں میں شادی ہو کے جا رہی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ رشتے ہی نہیں آ رہے. لڑکوں کے پاس زنا کرنے کے, حوث پوری کرنے کے ذرائع وسائل اتنے ہیں کہ وہ شادی کا بہت بعد میں جا کے سوچتے ہیں, 40-50 سال میں تو شادی کا سوچتا ہے. اس کا نتیجہ کیا ہے کہ رشتے کس کے آ رہے ہیں؟ گدھوں اور کوؤں کے آ رہے ہیں. میں تو صبح شام بھگتتا ہوں نا, خاندانی لڑکی ہے, ماں کا فون آتا ہے بیٹی کے رشتے آ رہے ہیں, لڑکا ساتویں سے بھاگا ہوا ہے, اب تک نہیں آیا, سیدھا بھاگ کے کہاں آیا, ہمارے یہاں رشتہ لے کے آیا, لڑکی نے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے. اتنی اونچے خاندانوں کی لڑکیاں رشتے کس کے آ رہے ہیں؟ لڑکا جو ہے نا وہ یوں ہے تو وہ پیتا, پینے پلانے کا شغف ہے تھوڑا سا, یہ ہے تھوڑا سا دیکھنے میں عجیب سا لگتا ہے, بہرحال بڑا بہت مشکل ہے کسی لڑکی کو اس کے حساب سے رشتہ مل جائے اس سے اونچا. اصل میں تو شریعت چاہتی ہے لڑکی اپنے سے اونچی خاندان میں جائے, شریعت کا یہ مزاج ہے, کفوف کے احکام تبھی شریعت نے مرتب کیے ہیں. تو یہ سارا حساب ساری دنیا مانتی بھی ہے جانتی بھی ہے مگر کرتی نہیں ہے. اب کسی لڑکی کو اللہ نے پردے کی توفیق دے دی تو یہ, باقیوں کو اللہ نے ہدایت سے محروم رکھا, اس کو اللہ نے عقل دی پردے کی توفیق دے دی, اب یہ کیا کہہ رہی ہے, بجائے اس کے کہ بھائی اتنے قحط ہدایت کا قحط پڑا ہوا تھا اللہ نے مجھے ہدایت دے دی, تو قدر کرنے کے بجائے نا کہ میں قدر کروں گی اس پردے کی, اللہ نے مجھے توفیق, جیسے شعیب علیہ السلام کہہ رہے بھائی میں کیسے, مجھے اللہ نے ہدایت کے راستے پر دے دیا, فعمیت علیکم, اور تمہیں اندھا کر دیا تو میں کیسے تم, میں مجھے آنکھیں دیے میں بھی اندھا ہو جاؤں تمہیں دیکھ کے؟ جس کو آنکھیں دی ہوں وہ تو شکر کرتا ہے, سارے اندھوں میں ایک آنکھوں والا ان کو اندھوں کو دیکھ کے آنکھ نہیں کٹا دیتا, آنکھ نہیں پھوڑ دیتا اپنی. تو مجھے اللہ نے سیدھا راستہ دکھایا ہے, میری عقل ماری گئی ہے کہ میں تمہیں دیکھ کے اندھا بن جاؤں, تو جو شعیب علیہ السلام اور پچھلی امتوں کے پیغمبروں نے کہا دیندار کو یہی الفاظ کہنے چاہیے، بھائی اللہ نے مجھے بتا دیا داڑھی مرد کی زینت ہے، اللہ نے مجھے بتا دیا نماز حکم ہے، عورت کہے اللہ نے مجھے بتا دیا پردہ کرنا فرض ہے میرے اوپر، اور مجھے عقل بھی یہی کہتی ہے کہ بالکل صحیح حکم دیا، تو اب اگر تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا تو تمہاری عقل ماری گئی ہے، تمہارا دماغ خراب ہو گیا، تمہیں چاہیے رو بیٹھ کے مجھے نہیں نصیحتیں کیا کرو، تو مضبوطی دکھانی چاہیے، نہ یہ کہ الٹے چلنا شروع ہو جاؤ۔ تو اور اگر پھر بھی کوئی الٹا چل رہا ہے، بات سمجھ میں نہیں آ رہی، بولو بھائی ٹھیک ہے چلتے رہو الٹا، چلتے رہو الٹا، کیونکہ ہمارا کام سمجھانا ہے منوانا نہیں، جہاں اتنے سارے الٹے ہیں دو چار الٹے اور صحیح۔ تو اب وہ میں نے ان کو بھی یہ سمجھایا کہ بھائی اگر اس کو یا رسول اللہ مدد لکھا ہوا نظر آ رہا ہے تو اس سے بولے تیرے کو اگر نظر آ رہا ہے تو تو مانگتے رہے یا رسول اللہ مدد، یا غوث اعظم مدد، فلاں مزار پہ جا ادھر بھی سجدہ کر، اگر تو سمجھتا ہے قیامت کے دن تیری بخشش ہو جائے گی، اللہ کہے گا چلو ٹھیک ہے چلتا ہے یہ بھی، ٹھیک ہے ہمیں بھی کوئی اشکال نہیں، اور اگر اللہ نے تجھے الٹا لٹکا دیا تو پھر میرے پاس نہیں آنا قیامت، یہ کہہ کے پتلی گلی سے نکلو۔ اور بھی غم ہیں زمانے میں محبت کے سوا، بہت سارے اور بھی کام ہیں، یہی تھوڑی کہ ایک آدمی کے پیچھے ہی پڑے رہو گے، اسی کو سمجھاتے رہو گے، نہیں آ رہا کوئی بات۔ تو میں اب جب اپنے طلبہ کو سبق پڑھاتا ہوں نا، ایک بات کو ایک دفعہ سمجھایا، دو دفعہ ایک سبق کو سمجھایا، تین دفعہ سمجھایا، چھ دفعہ سمجھا دیا، پھر بھی سمجھ میں نہیں آتا ان کے، تو کسی کے سمجھ میں نہیں آتا، تو میں کہتا ہوں کوئی بات نہیں۔ وہ کہتا ہے استاد جی سمجھ میں نہیں آیا، تو میں کہتا ہوں اور جتنی دنیا میں جتنی باتیں ہیں باقی ساری آپ کی سمجھ میں آ گئی ہیں؟ دنیا میں جتنی باتیں آج تک ہوئی ہیں، بڑوں سے سنی اور مجھ سے سنی اور جو کچھ دنیا، سب سمجھ، کہہ رہے ہیں نہیں، ہزاروں باتیں ہیں جو سمجھ میں نہیں آ رہی۔ میں نے کہا ایک اور صحیح، کیونکہ آگے بھی پڑھنا ہے، اب یہی تھوڑی کہ اسی کو لے کے ہم چھ مہینے تک بیٹھے رہیں گے، آگے بھی تو سبق پڑھنا ہے نا، اور بھی تو باتیں ہیں۔ تو میں نے کہا کوئی اتنی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، ضروری بھی نہیں ہے کہ امتحان میں یہی آئے، ٹھیک ہے۔ اور میں نے کہا بالفرض اگر امتحان میں آ گیا، طلبہ پھر وہ کہتے ہیں اگر آ گیا، اگر آ گیا، میں کہتا ہوں اگر آ گیا تو آپ کا کیا خیال ہے باقی جتنے سوال آئے ہیں وہ سارے آپ کو آتے ہوں گے؟ 100% پرچہ تو اے ون گریڈ والے کو آتا ہے، نارمل جو عام، تو اس میں تو کچھ نہ کچھ کچھ چیزیں آتی ہیں، کچھ نہیں ہیں، کچھ سوال اختیاری بھی ہوتے ہیں، آپشن ہے بھائی یہ والا یا یہ والا کر لو۔ تو میں نے کہا آپشن میں اس کو چھوڑ دینا، ایک احتمال تو یہ کہ ضروری نہیں کہ یہ آئے، بالفرض آ گیا تو ہو سکتا ہے آپشن ہو کہ یہ والا یا یہ والا، یا کے ساتھ آتا ہے نا، تو اگر آپشن بھی نہیں ہوا کہ بھائی یہی والا کرنا ہے لازمی آ گیا، تو پھر یہ ہے کہ کوئی بات نہیں، جہاں اور بھی کچھ سوال ایسے ہوں گے، ساری دنیا کے ہمیشہ آپ کے کیا 100 نمبر آئے ہیں اب تک جتنے امتحانات کلیئر کیے ان میں 100، ہر پرچے میں 100 آئے ہیں؟ وہ کہتا ہے نہیں، کبھی 99 کبھی 90۔ میں نے کہا چلو سمجھ لینا اس دفعہ بھی آپ کے 90 نمبر آئیں گے۔ تو اب یہ کہہ کے جان چھوڑانی چاہیے، ایک چیز کے پیچھے نہیں پڑ جانا چاہیے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، آپ نے تین دفعہ ایک بات سمجھا دی، جیسے میں سبق سمجھا رہا ہوں، تین دفعہ سمجھا دیا، چار دفعہ، اور کیا کروں بھائی؟ یہی تھوڑی کہ ایک آدمی کو ہی لے کے بیٹھے رہیں گے۔ تو دیندار کو بھی چاہیے کہ آپ نے حق کی دعوت دے دی، ایک دفعہ آرام سے سمجھا دیا، دو دفعہ، تین دفعہ، اس کے بعد تین دفعہ کے بعد نہیں بھائی، اب ہمارے اندر آپ کو اگر وہ سمجھ میں آ رہا ہے تو آپ بس۔ ایک چھوٹی سی بات، حضرت ہمارے جو تھے نا شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، جب فون پہ ان سے کوئی بات پوچھتا تو حضرت ایک دو دفعہ تین دفعہ سمجھاتے، پھر بھی سمجھ میں نہیں آتا، تو حضرت اس کو کہتے کہ ٹھیک ہے آپ کی عقل جو آپ کو کہہ رہی ہے آپ اس پر عمل کریں، میری عقل چونکہ آپ والی نہیں ہے، اگر میرے اندر بھی وہی دماغ لگا ہوتا جو آپ کے اندر لگا ہوا ہے تو پھر میں بھی وہی کہتا جو آپ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم دونوں کے ہاں الگ الگ چیزیں اللہ نے فٹ کی ہوئی ہیں، آپ کے پاس الگ دماغ ہے، میرے پاس الگ، تو میں تو وہی سوچوں گا تو میرا دماغ کہہ رہا ہے، آپ وہ کریں جو آپ کا دماغ کہہ رہا ہے، یہ کہتے تھے حضرت۔ تو یہ بھی سیکھ لیں، کوئی آپ کو کہنا آپ کا یہ عمل غلط ہے، آپ پہلے تو غور کریں، ہو سکتا ہے صحیح کہہ رہا ہے، اگر صحیح کہہ رہا ہے مان لیں، اگر آپ کا دل کہہ رہا ہے کہ نہیں بھائی یہ غلط کہہ رہا ہے تو آپ اس کو جواب دے دیں، وہ پھر بھی پیچھے پڑے گا، نہیں آپ غلط ہیں، آپ غلط، پھر یہ کہہ دیں بھائی میرے پاس جو دماغ ہے جو کھوپڑی میں وہ الگ ہے، آپ کے پاس کھوپڑی میں دماغ الگ ہے، تو چونکہ دماغ دونوں کے الگ الگ ہیں تو کچھ چیزوں میں تو اختلاف ہوگا نا، پھر ایک جیسی تو ہم دونوں کی خوراک ایک جیسی نہیں ہے، ایک جیسی پسند نہیں ہے، تو کچھ سوچنے کا اسٹائل بھی مختلف ہو سکتا ہے، تو ایسے کہہ کے جان چھوڑانی چاہیے۔ اللہ نے بھی یہاں یہی فرمایا کہ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، کر لو، اسی میں فائدہ ہے، نہیں کرتے تو ہم زبردستی نہیں کہہ رہے تم سے، انما علی رسول البلاغ المبین، ہمارے رسول کا کے ذمے صرف بات پہنچانی ہے، منوانی نہیں ہے، مانو نہ مانو تمہاری مرضی، قیامت کے جو کرو گے تمہارے سامنے خود ہی آ جائے گا، لیکن جب آئے گا نا پھر اس وقت تمہارے پاس آپشن ختم ہو جائے گا ماننے اور نہ مان، ابھی تو ہے کہ مانو یا نہ مانو، اس وقت پھر سزا کا وقت ہوگا، پھر یہ اختیار نہیں رہے گا، اختیار امتحان گاہ میں ہوتا ہے، پیپر حل بھی کر سکتے ہو اور بیٹھ کے گٹکوں میں اور سٹوں میں ٹائم بھی گزارا. آج کل لڑکا ہوتا ہے نا گٹکے کھا کے بس اسنوکر کلب میں بیٹھے رہیں گے اور کھیلتے رہیں گے، وقت ضائع کر رہے ہیں. ابھی ٹائم ہے آپ کے پاس، قبر میں کوئی اسنوکر کلب نہیں ہے. ہے کوئی گٹکے کی دکان ہے قبر میں؟ کوئی سگریٹ کی، سٹے کی، کوئی ایزی لوڈ کی کوئی دکان ہو کہ آپ کا ٹائم قبر میں پاس نہیں ہو رہا تو آپ ذرا بیلنس جلوا کے گپ شپ لگا لیں؟ ایسا نہیں ہوتا. وہاں تو جو یہاں کیا ہوتا ہے نا وہی مل رہا ہوتا ہے. وہاں تو یا تو مزے اڑا رہے ہو یا ٹھگائی ہو رہی ہے. اس سے پہلے پہلے اللہ ہمیں سدھرنے کی توفیق عطا فرما دے. اور ہم جو اللہ نے اسلام کی نعمت دی، اسلام کی نعمت، اللہ ہمیں اس پہ شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، احساس کمتری کی سے بچنے کی. یہ نہیں دیکھیں دنیا اتنی کافر ہے، دنیا یہ انگریز کیوں، انگورے کیوں مسلمان نہیں ہوتے، اتنے ذہین ہیں، یہ کیوں نہیں ہوتے، ہم تو غریب لوگ ہیں، تھرڈ پرسن ہیں، یہ اسلام ہمارا مذہب. یہ آج کے نوجوان کے دل میں ایسے وسوسے آتے ہیں. تو جب یہ شیطان یہ وسوسہ ڈالے، بولے بھائی یہ تو اللہ کا فضل ہے، وہ اتنے ذہین ہو کے بھی مسلمان نہیں ہیں اور ہم جیسے بیوقوفوں کو اللہ نے سیدھے راستے پہ چلا دیا، ہم جیسے احمقوں اور بیوقوفوں کو اللہ نے اگر ہدایت دے دی. اس کی مثال ہے جیسے بادشاہ شہزادے کو تو نہیں دے رہا، شہزادے کو تو قحط کے دنوں میں آٹا نہیں دے رہا، لیکن کسی بھنگی چمار کو بلا کے آٹا دے تو بھنگی چمار یہ کہے گا شہزادے کو تو ملا نہیں، مجھے پتہ نہیں کہ، وہ کہے گا بھائی یہ تو کمال ہے، اس کو نہیں ملا جس کو ملنا چاہیے تھا، اور ہم جیسے نالائک کو مل رہا، وہ تو فوراً لے کے بھاگے گا وہ آٹے کی تھیلی کے، کہیں ایسا تو نہیں غلطی سے دے دیا ہو مجھے، ایک دم غائب ہو جائے گا. تو اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ انگریز ہم سے زیادہ ذہین ہے، ورنہ حقیقت میں وہ ذہین زیادہ ہیں نہیں، انہوں نے جو ترقی کی ہے نا اس ترقی کی کچھ وجوہات ہیں، اس پر میرا ایک بیان ہے. وہ ترقی بھی ہماری ہی ساری دولت اور ہمارے ہی وسائل اور ہمارا ہی دماغ لے جا کے ترقی کی ہے انہوں نے. اس کے بعد ایسے قوانین، ایسے قانون بنا دیے کہ اب ہم نہیں کر سکتے، اب ہمیں ترقی وہ پابندی ہے. بھائی دیکھو سارے انسان اللہ نے ایک جیسے بنائے ہیں، روٹی سب کھاتے ہیں، لیکن فرق پتہ کیا ہوتا ہے؟ صحت کا فرق پڑتا ہے آپ کی خوراک اور آپ کے موسم سے، کہ کھا کیا رہے ہو اور کون سا موسم ہے، انوائرمنٹ کیا ہے آپ کی. تو جس علاقے کا موسم اور انوائرمنٹ اچھی ہوتی ہے اس کی ہر چیز اچھی ہوگی. اس کی مثال ہے پنجاب. پنجاب کے جانور خوبصورت اور اچھے لحیم شہیم ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ بولو نا بھائی کیا ہو گیا. بس آخری بات ہے، کیوں؟ ہوا بہت اچھی ہے، خوراک بہت اچھی ہے، اور موسم چاروں آتے ہیں بھرپور. دھوپ بھی ٹائٹ قسم کی نکلتی ہے، سردی بھی ٹائٹ پڑتی ہے. جہاں سردی بھی صحیح ہو، دھوپ بھی گرمیوں میں زبردست پڑتی ہو اور بارشیں بھی خوب ہوتی ہوں، تو وہ زمین جنت کا ٹکڑا ہوتی ہے. تو پنجاب کے لوگ کیسے لمبے تڑنگے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ جانور بھی ویسے ہی ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ میرا خیال ہے نہیں ہوتے بھائی، ہوتے ہیں. جا کے دیکھ لو پنجاب، اے لاہور جاؤ نا کبھی، اسٹیشن بھی پتہ چل جائے گا، پاؤ جی کتنے آئے ہوئے، ایسے بات کے اسٹائل سے پتہ چل جائے گا لسی کے چار گلاس پی کے آیا بھائی آدمی. کراچی آؤ گے نا تو وہ پوچھے گا ہی نہیں آپ سے کدھر جا رہا ہے، کون ہے، کیا ہے، نہیں پوچھے گا، کیونکہ اس کو چائے کی عادت پڑی ہوئی ہے، دو گھنٹے سے اس کو چائے ملی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اگر آپ اجازت دیں ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دوں، ویسے ٹائم بہت ہو گیا ہے، بس بیان ختم ہو گیا. یہ پہلے بات مکمل کر کے چھوٹا سا واقعہ سنا کے بات ختم کروں گا. تو اب جہاں کی خوراکیں اچھی ہیں، جن کی طاقت جسمانی اچھی ہے، تو ان کے دماغی صلاحیت بھی اچھی ہوتی ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو اب اگر پاکستان میں چاروں موسم آتے ہیں، سب کچھ ہے، تو یہاں کی دماغی صلاحیتیں بھی اچھی ہوں گی. ہندوستان اور پاکستان کی جو زمین ہے نا، سونے کا ٹکڑا ایسی تھوڑی، گورا کہتا تھا، ہر چیز اچھی ہے. تو ہر چیز میں ترقی ہوتی ہے، دماغ بھی بہت. پٹھان لوگ جو ہے نا، پٹھان صحت مند ہوتے ہیں، تو یاد رکھو پٹھان ذہین بھی بہت ہوتے ہیں. یہ جو پٹھانوں کے بارے مشہور کرتی نا بیوقوف، یہ اس لیے مشہور کیا کہ ان کو اردو نہیں آتی. اب جب یہ کراچی آتے ہیں تو مذکر مؤنث کا فرق نہیں کرتے. پھر دوسرا، تعلیم سے بہت سارے پٹھان بےچارے بہت دور ہوتے ہیں. اب ایک آدمی تعلیم سے دور ہے تو اس کی ذہانت کو رخ ہی نہیں مل رہا نا صحیح. اس کی ذہانت بےچارے کی وہ کدال میں اور پہاڑوں میں ہی لگی رہ گئی. اس کو اگر تعلیم کے مواقع ملتے تو وہ دوسری قوم سے کئی گنا زیادہ آگے نکل جاتا. تو اب یہ نہیں ہو سکتا کہ جسم اس کا مضبوط ہے، دماغ مضبوط نہیں ہے. جسم بھی پٹھانوں کا مضبوط ہوتا ہے، دماغ بھی بہت تیز ہوتا ہے، بہت تیز ہوتا ہے دماغ. تو یہ دونوں چیزیں الگ نہیں ہوتی عام طور پہ، کوئی قاعدہ کلیہ نہیں، لیکن عمومی طور پر ایسا ہی ہوتا ہے. تو اس لیے یہ بھی یاد رکھو کہ وہ گورے کوئی بہت زیادہ ذہین بھی نہیں ہیں، ذہین بھی ہم لوگ زیادہ ہیں، لیکن انہوں نے ہوشیاریاں کر کے نا وسائل پہ اور ان سب چیزوں پہ قبضہ کیا، اور مسلمانوں کو اب طاقت ان کے ہاتھ میں آ گئی، اب مسلمانوں کو آگے بڑھنے نہیں دیتے. وہ ہماری کوئلے کی کانیں کھودنے ہی نہیں دیں گے ہمیں، تو ہم بیچارے وہی کشکول لے کے. جو قوم بھکاری ہوتی ہے وہ سوچ تھوڑی سکتی ہے کہ میں نے کون سا بم بنانا ہے. ٹھیک ہے, وہ تو بیچاری اسی چکر میں رہے گی کہ میں اگلی حکومت پانچ سال کے لیے مجھے کتنا قرضہ مل جائے. ہم انہیں چکروں میں پڑے رہتے ہیں, ہم ترقی اس وجہ سے نہیں کر سکتے اور ان چکروں سے باہر نہیں نکل سکتے. تو وہ میں جلدی سے واقعہ سنا رہا تھا, وہ کیا سنا رہا تھا واقعہ یار, میں بڑا دلچسپ تھا, مزہ آیا, چائے والا نا, کہ پنجاب کے لوگ صحت مند ہوتے ہیں, لسی پیتے ہیں اور خوراکیں کھاتے ہیں, اور کراچی کے لوگ جو ہیں وہ گٹکا اور جو ہے چائے پہ چلتے ہیں. تو وہ ایک کراچی والا اور ایک پنجاب کے گاؤں کا دیہات کا, اب تو تعلیم پنجاب میں بہت ہو گئی ہے کراچی سے زیادہ, لیکن جو بیچارے گاؤں کے ہوتے ہیں نا دیہات کے پنجاب کے, وہ بڑے ٹھیٹ ہوتے ہیں سخت. میرے پاس ایک دفعہ ایک, میں سرگودا میں تھا اپنے نانا کے گھر, تو ایک دروازہ بجا, میں نے دروازہ کھولا, کون؟ ایک پنجاب کا ایک گاؤں کا ایک ٹھیٹ, وہ دھوتی اور بنیان پہن کے کھڑا ہوا کہ گاؤں سے آیا تھا, اتنی گاڑی پنجابی اس نے بولی ہے کہ ایک حرف میری سمجھ میں نہیں آیا. میں نے کہا بھائی کچھ تو بات کر, پھر وہ اتنی گاڑی کہ وہ پنجاب والوں کی بھی سمجھ میں نہیں آ رہی. تو اوریجنل زبان جو ہے نا, اوریجنل اوریجنل لوگ تو وہ تو گاؤں دیہاتوں کے ہوتے ہیں. تو ایک دیہات کا گاؤں کا پنجاب کا آدمی اور ایک کراچی کا شہری ذرا پڑھا لکھا تھا, یہ دونوں سفر کر رہے تھے ٹرین میں, آمنے سامنے بیٹھے تھے. اب کیا ہے کہ وہ کراچی والے کے پاس بھی گھی کا ڈبہ تھا, پنجاب لے کے جا رہا تھا وہ, یا لے کے آ رہا ہوگا وہاں سے. تو اب اس نے اٹھا کے سیٹ پہ رکھنا چاہا, اس سے اٹھا نہیں, کراچی کا ہے نا یہ, وہ پنجاب کا جوان آیا, گبلو جوان, ایسے اٹھا کے سیٹ پہ رکھا اور اس کراچی والے کو شرمندگی دلائی, تانا دیا اور ایسے ہاتھ نا باڈی بلڈر کی طرح کہ لسی پیا کرو لسی, سمجھ رہے, لسی پیا کرو لسی, پھر آئے گی طاقت. اب یہ بیچارہ شرمندہ ٹھٹرا ہو, تھوڑی دیر میں اس کو کہیں کپڑوں کا پوٹلا یا کوئی اور بھاری چیز اوپر رکھنی تھی, اب کراچی والے سے پھر نہیں اٹھ رہی, آوازیں نکل رہی ہیں اس کی. وہ پنجاب کا گبلو جوان وہ آیا, اٹھایا, ایک ہاتھ سے اٹھا کے برتھ پہ رکھا اس نے, پھر تانا دیا لسی پیا کرو, ایسے باڈی بلڈر کی طرح آتا نا, لسی پیا کرو لسی. یہ پھر شرمندہ, یار مجھ میں تو کچھ ہے ہی نہیں. ایسے ہی دو چار کام ہوئے نا, وزن اٹھا کے ہر دفعہ تانا. اب یہ تھا اس کو شرارت سوجی, ٹھیک ہے, جس آدمی میں طاقت نہیں ہوتی نا وہ شرارتی بہت ہوتا ہے, وہ باتوں سے کام چلاتا ہے. جیسے ایک طاقتور آدمی کسی دبلے آدمی کو دیکھ کے شرارت سوجی دھکا دے کے نیچے گرا دیا اس کو سب لوگوں کے سامنے. اب یہ دبلا آدمی جو ہے نا بیچارہ, اس نے جب مجمع دیکھا اپنی بے عزتی دیکھی, اب اس نے کہا اگر میں انتقام نہیں لیتا لوگ کہیں گے ڈر گیا, اور لیتا ہوں اگلا دھکا اس سے بھی زیادہ طاقتور ہوگا. تو اب دبلے آدمی کا دماغ بہت چلتا ہے, طاقت تو ہے نہیں دماغ سے. تو اس نے اس موٹے سے پوچھا طاقتور سے کہ یہ آپ نے میرے ساتھ مذاق کیا تھا یا سنجیدگی سے دھکا دیا تھا؟ اس کا خیال ہے وہ یہ کہے گا بھائی میں نے تو مذاق کیا تھا, تو میں کہوں گا چلو مذاق ہے, کوئی سنجیدگی نہیں ہے, چلتا ہے. تو یہ آپ نے میرے ساتھ مذاق کیا ہے یا سنجیدگی سے جان کر دھکا دیا؟ اس نے کہا میں نے کوئی مذاق نہیں کیا, جان کر آپ کو تکلیف دینے کے لیے دھکا دے کے گرایا ہے تاکہ آپ کو تکلیف ہو, کر لو کیا کرنا ہے. اس نے کہا اچھا ہو گیا سنجیدگی سے آپ نے کیا, ورنہ میں اس قسم کے مذاق برداشت نہیں کرتا. یہ کہا اور فوراً بھاگ گیا وہاں سے. اچھا ہوا آپ نے یہ جان کر سنجیدگی سے سوچ سمجھ کے مجھے دھکا دیا ہے, ورنہ میں اس قسم کے مذاق برداشت نہیں کرتا, فوراً بھاگ گیا. دیکھو پتلے کا دماغ کیسا چل رہا ہے. تو اب یہ کراچی والے نے اپنی اتنی انسلٹ دیکھی نا, ہر بات پہ لسی پیا کرو, اس کو شرارت سوجی. اس کے پاس کوئی ڈبا تھا, کوئی وزن تھا, اس نے ڈرامے بازی کی کہ اٹھ نہیں رہا. وہ پنجاب کے جوان نے کہا بھائی بتا کیا کرنا ہے, کہاں لٹکانا ہے؟ اس نے کہا یہاں لٹکا دو. وہ ٹرین کھینچنے والا نہیں ہوتا, وہ ہینڈل جس سے ٹرین رک جاتی ہے, اس نے اٹھا کے سوچے سمجھے بغیر ادھر لٹکا دیا, وہ رک گئی ٹرین. ٹکٹ چیکر آیا بھائی یہ کس نے روکی ہے, اس بیچارے گبلو جوان پہ بلی آ گئی, 500 روپے جرمانہ بھرو. اس بیچارے نے بھر دیا جرمانہ. پھر کراچی والے نے دماغ پہ نا انگلی لگا کے بولا چائے پیا کرو چائے. ہر کام لسی سے نہیں ہوتا, دماغ پہ انگلی لگا کے نا چائے پیا کرو چائے. کبھی کبھی چائے بھی پی لیا, گٹکا بھی کھا لیا کرو, تھوڑا دماغ فریش ہو جاتا ہے اس سے. تو کیا بات کہاں سے کہاں, میں کہہ رہا ہوں یہ نوجوان اسنوکر کلب میں گٹکوں میں وقت ضائع کر رہے ہیں, تو بھائی قبر میں جا کے یہ سارے حساب دینا پڑے گا, وہاں بھی ٹائم پاس ہو جائے گا. تو اس سے پہلے اچھی زندگی کر لے تاکہ وہاں جا کے اللہ تعالیٰ اچھی حالت رکھ لیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.